والصلاة والسلام على المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال الحق سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. انتهائي قابل قدر لائق التكريم سامعين مكرم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. قرآن مجید کو کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے. قرآن مجید ہماری زندگی کا ایک مقصد اور ہدف بیان کرتا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت. اور عبادت کہتے ہیں اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ہر وہ قول، ہر وہ عمل، خواب و عمل ظاہری ہو جیسے نماز اور حج ہے، زکاة ہے، یہ باطنی ہو جس کو نیت اور ارادے سے تعبیر کرتے ہیں، جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کو عبادت کہتے ہیں. اور عبادت کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں: اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کی جائے. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. کتنی جانیں دنیا میں عبادت کر کر کے تھک جائیں گی، لیکن اس عمل کے بعد بھی انہیں جہنم میں جانا ہوگا. اس کا سبب کیا ہے؟ کہ وہ عبادت اللہ کی رضا کے لیے نہیں کی گئی. دوسری بات، بسا اوقات انسان کی نیت بھی خالص ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ عمل نہیں، تو ایسا عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. کوئی بھی انسان جیسا بھی عمل کرے، اگر وہ ہماری سنت کے مطابق نہیں تو وہ مردود ہے. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ہر وہ عمل جس کا قرآن و سنت میں ثبوت نہیں، وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، وہ مردود ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے ایک منہج چھوڑ کر گئے ہیں. وہ منہج کیا ہے؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بیہما. اگر تم نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا یا دونوں کو چھوڑ دیا تو کبھی تمہیں صراط مستقیم میسر نہیں آئے گا. اس لیے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والوں کو دو باتیں سب سے پہلے اپنے ذہن میں پختہ کرنی چاہیے، مجھے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا اور میں اسی عبادت کو بجا لانے کے لیے قدم اٹھانے لگا ہوں. شہرت، دنیا میں ناموری پیدا کرنے کے لیے، یا اپنے آپ کو حاجی کہلوانے کے لیے، یا معروف اور مشہور ہونے کے لیے میرا قدم نہیں. اگر اللہ کی رضا نہ ہو کسی قسم کی ناموری کے لیے، بڑے سے بڑا بھی انسان کام کرتا ہے تو اس کے اوپر وبال کیا آتا ہے، وہ عمل بھی قبول نہیں ہوتا، وہ مال بھی ضائع ہوتا ہے. اور سچ کہا سلف صالحین نے، ما صدق عبد قط فأحب الشهرة، جو ناموری کے لیے کام کرتا ہے پوری زندگی وہ سچا انسان نہیں بن سکتا. متق اللہ عبد فأحب الشهرة، ساری زندگی اپنے آپ کو عبادت پہ لگائے رکھے، اور اگر عبادت کا مقصد ناموری ہے، شہرت ہے، پوری زندگی اس کے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے اخلاص کسی بھی عبادت کا بنیادی عنصر ہے، اس کی قبولیت کا بنیادی اصول ہے. اور دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک، کیونکہ میرا اور آپ کا ایمان ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بے مثال ہیں، ان جیسی ذات اقدس کسی کی ذات نہیں، تو وہ بات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں، ان جیسی کسی کی بات بھی نہیں ہو سکتی. جس طرح ذات اور بات میں بے مثال ہیں، تو آپ کی زندگی کے طور طریقے بھی پوری کائنات سے اعلیٰ ہیں. تو آج کی اس مجلس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اعمال مبارکہ کی روشنی میں حج کا طریقہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس سے قبل کہ حج کا طریقہ شروع کیا جائے، حج کے وہ مسائل جو اس کے متعلق ہیں، اور حج کسے کہتے ہیں، اور حج کی فرضیت کن لوگوں پر ہے، اور حج کی فضیلت کیا ہے، اور حج کی شروط کیا ہے، حج کے ارکان اور واجبات کیا ہیں، اس طرح کے دیگر مسائل کو بھی ہم اختصار سے پیش کریں گے. سب سے پہلی بات، حج کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں کہا جاتا ہے حججت فلانا اي قصدته مرارا. حج کا مطلب ہے ارادہ کرنا. حج کا مقصد اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کرنے کا ارادہ اور قصد کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تربیت دی، اس تربیت کا ایک پہلو جو ہمیں سمجھنا ضروری ہے، القصد الى بیت اللہ الحرام لاعمال مخصوصہ. اللہ کے گھر کی زیارت تو ہر شخص کر سکتا ہے، لیکن جب وہ حج کرنے جائے گا تو وہ اعمال مخصوصہ ہی کرے گا جس کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حج سمجھا. فی اوقات مخصوصہ, جو عمل کرنا ہے اس کا وقت بھی خاص ہے, اس وقت یہ عمل کرنا ہے. فی مکان مخصوص, اور عمل کرنے کی جگہ کا بھی تعین شریعت نے کیا ہے, اس جگہ پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. من شخص مخصوص, ہر شخص یہ کام نہیں کر سکتا جس کو شریعت نے مکلف بنایا ہے, جس کے اندر حج کے واجب ہونے کی شرائط پائی جاتی ہیں, یہ سارے کے سارے اعمال اسی شخص کے لیے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حج کی فرضیت کو بیان کیا ہے, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے طاقت سے نوازا ہے, استطاعت سے نوازا ہے, وہ استطاعت مالی بھی ہو بدنی بھی ہو, مالی استطاعت وہ سفر کے اخراجات کو پورا کر سکتا ہو, زاد راہ اس کے پاس ہو, اور بدنی استطاعت یہ ہے کہ وہ حج کے ارکان اور واجبات کو ادا کر سکتا ہو, ایسے شخص پہ حج فرض ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی الاسلام علی خمس, شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. اسلام کے پانچ رکن ہیں. پہلا رکن توحید, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. اور ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں, اجمعت الامہ علی وجوب الحج علی المستطیع فی العمر مرہ. امت اسلامیہ کے اس بات پر اجماع ہے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس مالی اور بدنی طاقت ہے, ایک مرتبہ حج وہ ضرور کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حج کی فضیلت کو بھی بیان کیا, فرمایا, العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما. ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرے عمرے تک جو بھی انسان سے خطائیں ہوئیں, لغزشیں ہوئیں, جب دوسرا عمرہ کرتا ہے تو اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. اور حج مبرور, قبول کیا گیا حج, اللہ کا پسندیدہ حج, اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ نے اس کا بدلہ جنت رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ او حجۃ معی. جو شخص رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے, ہے تو عمرہ لیکن اس کو اجر اتنا نصیب ہوتا ہے جس طرح اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت امه. جو شخص حج کرتا ہے, فلم يرفث, وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا, ولم يفسق, نہ فسق و فجور کرتا ہے. فسق و فجور لغویات، ایسی باتیں جو اللہ کو پسند نہیں. ایسا شخص جو حفاظت سے حج پورا کرتا ہے، رجعک یوم ولدتہ امہ، وہ شخص ایسے لوٹتا ہے اپنے گھر کی طرف جس طرح آج ہی اسے اللہ نے پیدا کیا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی، فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. بار بار عمرہ کرو، بار بار حج کرو، کیونکہ بار بار عمرہ اور بار بار حج کرنا اس کے دو انعام ہیں. فإنهما ينفيان الفقر، پہلا انعام اگر کوئی فقیر ہے تو حج اور عمرہ انسان کی فقیری کو ختم کر دیتا ہے. والذنوب، اگر انسان گنہگار ہے تو انسان کے تمام گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے. آگے مثال پیش کی ہے، کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ، سونے اور چاندی کو جب بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو جس طرح میل کچیل الگ ہو جاتی ہے اور خالص سونا اور چاندی الگ ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالی بار بار عمرے اور حج کرنے والے سے فقیری کو اور گناہوں کو جدا کر دیتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجلوا الی الحج، حج کی طرف جلدی کیا کرو. اگر تمہارے پاس مال ہے، بدن میں طاقت ہے، تو حج میں جلدی کیا کرو. فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، تم میں سے کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ آئندہ سال تم نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں. بلکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اس بات میں اتنی سختی کیا کرتے، وہ فرمایا کرتے تھے لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظروا من كانت له جده فلم يحج ليضربوا عليهم الجزيه ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. میرا جی چاہتا ہے کہ میں فلاں فلاں جگہ پہ کچھ لوگوں کو بھیجوں، فلاں فلاں شہروں میں لوگوں کو بھیجوں، وہ دیکھیں جس کے پاس مالی طاقت ہے، جس کے پاس بدنی طاقت ہے، پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، ان سے جزیہ وصول کریں. کیوں جزیہ وصول کریں؟ میں ہم بھی مسلمین، میں ہم بھی مسلمین، یہ مسلمان نہیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکن کو پورا کرنے کی جہاں تلقین فرمائی وہاں تاکید بھی فرمائی ہے. اس لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے اور پھر جسم میں طاقت ہے، تو اس فرض کو ادا کرنے میں جلدی کرے. بہانہ، تاویلات اور اپنی بناوٹی باتیں، چلو دو سال کے بعد کر لوں گا، چلو اس سال دکان خرید لیتا ہوں پھر کر لوں گا. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن دکان کے بارے میں تو نہیں پوچھنا. اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے، جو فرائض ہیں اس پر پابندی انسان کے ایمان کی نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کو جہاں بیان کیا ہے، فضیلت کو بیان کیا ہے، وہاں حج فرض ہونے کی کچھ شروط کا تذکرہ کیا ہے. کس شخص پہ حج فرض ہے؟ سب سے پہلی شرط، حج مسلمان پہ فرض ہے، کافر چونکہ مانتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کو، اس پہ حج کی تکلیف نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مشرق نجس ہیں، پالید ہیں، نظر نہیں آتی نجاست، لیکن قرآن نے کہہ دیا فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کوئی مشرق بیت اللہ نہ جائے، کیونکہ بیت اللہ جانے والا تو مسلمان ہوتا ہے. مشرق جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھتا ہے، اس کو بیت اللہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، آج کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور کوئی شخص بیت اللہ کا طواف اس حالت میں نہ کرے کہ اس پہ لباس نہ ہو. یہاں رک کر میں ایک بات بتانا چاہوں گا، مشرکین مکہ حج بھی کرتے، طواف بھی کرتے، روزہ بھی رکھتے، اپنے مقصد اور مطلب کی نماز بھی پڑھتے اور نظر بھی مانتے، اعتکاف بھی کرتے، مشرک کیوں رہے؟ ان کو مسلمان، ان کو بلیورز میں شامل کیوں نہ کیا گیا؟ کیوں؟ انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل نہیں مانا، باوجود اس کے کہ حج کرتے تھے. بلکہ آپ ان کی یہ بات سن کے ورطۂ حیرت میں چلے جائیں گے کہ جب وہ آتے اپنا لباس استعمال نہ کرتے، مکے والوں سے لباس استعارتاً لیتے کہ ہم نے حج کرنا ہے اور آپ سے پاکیزہ لباس لیں گے. جن کو لباس مل جاتا وہ لباس پہن لیتا، جس کو میسر نہ آتا وہ اپنا لباس بھی اتار دیتا اور برہنہ طواف کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرک آج کے بعد حج نہ کرے، ولا يطوف بالبيت عريان، اور کوئی شخص بھی عریان بیت اللہ کا طواف نہ کرے. کس وجہ سے ان کو مشرک کہا گیا؟ عبادتیں تو بجا لاتے تھے، نیکیاں تو کرتے تھے، غلاموں کو وہ آزاد کریں. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے جاہلیت کے اندر اعتکاف کی نظر مانی، نیکی کی نظر بھی مانتے تھے، لیکن انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا انہوں نے جو کام بھی کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے رسول کے طریقے کو اختیار نہیں کیا، انہوں نے سرتاج رسول کی جو اللہ تعالیٰ نے عظمت بنائی ہے اس عظمت کا اقرار نہیں کیا. تو مسلمانوں سے ان کے اعمال موافق ہونے کے باوجود ان کو مشرک کہہ دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اور آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان پہ حج فرض ہے. سب سے پہلے شرک کی جتنی گتھیاں سلجھا رہا ہے، شرک کو چھوڑے اگر حج کرنا چاہتا ہے. دوسری شرط العقل، جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم و فراست سے نوازا ہے، اس پہ حج فرض ہے. مجنون، دیوانہ، جو ارکان و واجبات کو سمجھ نہیں سکتا اور اس کو پتہ ہی نہیں نماز کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ارکان کس کو کہتے ہیں، اس پہ حج فرض نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، تین لوگ مرفوع القلم ہیں، عن النائم حتى يستيقظ، ایک شخص سو رہا ہے مرفوع القلم ہے، نیند کی حالت میں کوئی تصرف کرتا ہے مرفوع القلم ہے جب تک وہ بیدار نہیں ہو جاتا، وعن الصبي، اور بچہ وہ بھی مرفوع القلم ہے، حَتَّى يَشِيب، جب تک وہ اس عمر کو نہیں پہنچ جاتا جس کو سن رشد کہتے ہیں، ایسا میچور بچہ جو معاملات کی سمجھ نہیں رکھتا. وَعَنِ الْمَعْتُوم حَتَّى يَعْقِل، ایسا مجنون، ایسا دیوانہ انسان جب تک وہ عقل مند نہ بن جائے، اس کی عقل واپس نہ آ جائے، اس وقت تک اس پہ حج فرض نہیں ہوتا. تیسری شرط، بالغ شخص پہ حج فرض ہے. بلوغت یہ تیسری شرط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما صبی حج، جو بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا حج کر لیتا ہے، ثم بلغ الحنس، پھر اس کے بعد وہ بالغ ہوتا ہے، فعلیہ حجۃ اخرى، اس کو فرضی حج دوبارہ کرنا ہوگا. اس کا یہ قطن مطلب نہیں کہ بچوں کو اجر نہیں ملتا یا بچے حج نہیں کر سکتے. حج ہوگا، حج صحیح ہوگا، اجر بھی ملے گا، لیکن فرضیت بلوغت کے بعد ادا ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان امرأة من خثعم، صحیح مسلم کی روایت ہے، خثعم قبیلے کی ایک عورت، رفعت صبیا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے لوگ، روحا جگہ پہ جب پہنچے تو خثعم قبیلے کی ایک عورت نے اپنے چھوٹے بچے کو اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھا کے بلند کر کے فرمایا، الی ھذا حج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرتاج رسول، کیا اس بچے کا بھی حج ہے؟ قال نعم ولک الاجر، اس کا حج تو ہے، اجر آپ کو بھی ملے گا. تو والدین جب بچوں کو حج پہ ساتھ لے جاتے ہیں تو جہاں بچے کو اجر ملتا ہے وہاں اتنا والدین کو بھی ملتا ہے، لیکن جب وہ بالغ ہو جائیں تو انہیں فرضی حج دوبارہ کرنا ہوگا اگر مالی اور بدنی طاقت اللہ نے ان کو عطا کی ہے. چوتھی شرط، کمال الحریہ، غلام شخص پہ حج فرض نہیں، آزاد لوگوں پہ حج فرض ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما عبد حج ثم اعتق فعلیہ ان یحج حجۃ اخرى، جو غلام غلامی کی حالت میں حج کرتا ہے پھر اسے آزاد کیا جاتا ہے تو اسے فرضی حج دوبارہ کرنا ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ غلامی کی حالت میں جو حج کیا ہے اس کا اجر نہیں ملے گا. اجر تو ثابت ہے، ثواب تو ملے گا، لیکن ارکان اسلام میں جو رکن ہے حج، اس کی فرضیت اس وقت ادا ہوگی جب وہ آزاد ہو گیا، پھر اس کی زندگی میں حج کا موقع آیا اور اس کے پاس مالی اور بدنی طاقت تھی اور اس نے حج کیا. پانچویں شرط، الاستطاع، طاقت ہو. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف اتنا ہی بناتے ہیں جتنی اس کی طاقت ہو. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تم توشہ لیا کرو اور بہترین توشہ اور زاد راہ تقویٰ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سائلہ تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابی شیخ کبیر، میرا باپ بہت بوڑھا ہے، لا یستطیع الحج ولا العمرہ، وہ حج عمرہ نہیں کر سکتا، ولا الضعن، اور نہ ہی سفر ہی کر سکتا ہے. افأحج عنہ، کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ قال نعم، حج عن ابیک، اپنے باپ کی طرف سے تم حج کر لو. یہاں رک کے تین باتیں سمجھنی ہیں. حج اس شخص پر ہے جس کے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ارکان و واجبات پورے کر سکتا ہے. جو شخص دائمی مریض ہے یا اس کی ٹانگیں حرکت ہی نہیں کرتی، ارکان و واجبات سمجھ ہی نہیں سکتا، اس پہ حج فرض نہیں. دوسری بات، اگر ایک شخص ہے تو زندہ، ایسی کیفیت میں چلا گیا، نہ وہ حج عمرے کے واجبات اور ارکان کو سمجھ سکتا ہے اور نہ پورے کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ سفر ہی کر سکتا ہے، اس کی طرف سے حج بدل ہو سکتا ہے اور اس کی طرف سے بھی حج بدل ہو سکتا ہے جس شخص کے والد، والدہ یا جس کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے پاس جا چکا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، ایک کہنے والے نے کہا لبیک عن شبرما، شبرما کی طرف سے لبیک. قال من شبرما، یہ شبرما کون ہے؟ قال اخ لی او قریب لی، یہ میرا بھائی ہے یا قریبی ہے. قال احججت عن نفسک، تم نے اپنا حج کر لیا ہے جو شبرما کی طرف سے بھی کرنے جا رہے ہو؟ قال لا، نہیں. قال حج عن نفسک ثم عن شبرما، پہلے اپنا حج کرو پھر شبرما کی طرف سے کیجئے گا. اس سے پتا چلا کہ حج بدل وہ کر سکتا ہے جس نے پہلے اپنا حج کیا ہو. تو یہاں تین باتیں، جس شخص کے اندر طاقت نہیں سفر کرنے کی، دائمی مریض ہے اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس کی ٹانگیں حرکتیں نہیں کرتی، وہ ارکان اور واجبات حج کے پورے کرنے پہ قادر نہیں ہے، اس پہ حج فرض نہیں، اس کی جگہ پہ کوئی اور حج کر سکتا ہے حج بدل، فوت شدہ کی طرف سے بھی حج بدل ہو سکتا ہے. تیسری بات، وہی کر سکتا ہے جس نے اپنا حج کیا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت، اس استطاعت کے پہلو میں مرد کی استطاعت مال، ارکان واجبات کو پورا کرنے کی صلاحیت، زیادہ راہ، یہ مرد کے لیے استطاعت ہے. عورت کے لیے ایک چوتھا پہلو بھی ہے، محرم کے بغیر عورت حج نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے. صحیح بخاری کی روایت ہے 1862 نمبر. ایک صحابی کھڑے ہوئے، قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان امرأتی خرجت حاج و انی اکتتبت فی غزوت کذا و کذا. سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے اور انطلقت، جا چکی ہے، اور میرا نام فلاں غزوے میں لکھا گیا ہے کہ میں دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے جا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انطلق فحج مع امرأتک. جہاد ایک عظیم کام ہے، کفر کی سرکوبی کرنے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے. آپ نے فرمایا جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو. اس ذمہ داری سے سبکدوش کیا، اور کون سی ذمہ داری سونپی؟ اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تسافر المرأة
ثلاثة ایام الا مع ذی محرم, تین دن کا سفر محرم کے بغیر عورت نہ کرے. اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں لا تسافر المرأة مسیرة یومین, دو دن کا سفر بغیر محرم کے نہ کرے. الا ومعها زوجها او ذو محرم علیها, یا تو اس کے ساتھ خامن ہو یا وہ رشتہ دار جو اس کا محرم ہے. اور چوتھی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تسافر المرأة مسیرة یوم و لیلہ, ایک دن اور ایک رات کا سفر بھی محرم کے بغیر عورت نہ کرے. اور پانچویں روایت کے الفاظ ہیں لا تسافر المرأة بریدا, کوئی عورت ایک برید. ابن خزیمہ فرماتے ہیں وَهُوَ اثْنَ عَشَرَ مِيلًا بِالْحَاشِمِي, حاشمی اندازے کے مطابق 12 میل کا سفر کوئی عورت محرم کے بغیر نہ کرے. تو پانچویں شرط, چھٹی شرط جو عورت کے ذمن میں ہے, جب تک اس کے ساتھ محرم نہ ہو اس پہ حج فرض نہیں ہوتا. ساتویں شرط, حج کی قبولیت کے لیے اور فرض ہونے کے لیے حلال مال کا ہونا ضروری ہے. ایسا مال جو حلال نہیں, ایسا مال جو اس کا اپنا نہیں اور اس کا وہ مالک نہیں, فراڈ سے حاصل کیا گیا یا حرام کا کوئی بھی ایسا پہلو ہو, یہ پیسہ خرچ کرنے کے باوجود بھی ابھی آپ دلائل سنیں گے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا, اللہ پاکیزہ ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو پسند فرماتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ رب العزت نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے, بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ, جو رسولوں کو حکم دیا ہے. فقال, اور رسولوں کو کیا حکم دیا, يَا أَيُّهَا الرسل, اے رسولوں کی جماعت, كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا, پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو. پتہ چلا پاکیزہ انسان مال کھاتا ہے تو نیک کام کرتا ہے. وقال, اور مومنوں کو کیا حکم دیا, یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کلو من طیبات ما رزقناکم, ان پاک چیزوں سے کھاؤ جو تمہیں ہم نے عطا کیا ہے. ثم ذکر الرجل, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا, یطیل السفر, جو لمبا سفر کرتا ہے, اشعث, اغبر, پراگندہ حال ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں. یہ تین باتیں کیوں ذکر کی, سفر, مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی, دعوت المسافر لا ترد, مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی, بال بکھرے ہو, پراگندہ حال ہے, حدیث کے الفاظ ہیں رب اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم علی اللہ لابرہ, اگر کسی کے بال بکھرے ہوں, ایسے بھی اللہ تعالیٰ نے لوگ پیدا کیے ہیں جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں, جو بالکل سادہ ہوتے ہیں اور پراگندہ حال ہوتے ہیں, اگر وہ اللہ پہ قسم ڈال دیں تو اللہ رب العزت ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی جن کی پپھو کی چپلش ہوگی کسی عورت کے ساتھ, ہاتھ چلا, نتیجتاً اس عورت کا دان ٹوٹ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو چکا تھا السن بالسن والجروح قصاص, دان کسی نے توڑا ہے تو اس کے بدلے دان توڑا جائے گا, العین بالعین, آنکھ کے بدلے آنکھ, والاذن بالاذن, اور کان کے بدلے کان, والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت والجروح قصاص, کسی نے زخم لگایا ہے تو اسے بدلہ تو لینا پڑے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی, صحابی پاس تھے, بہت کوشش کی کہ اس کی دیت لے لیں, راضی ہو جائیں, نہ وہ اس بات پہ راضی ہوئے کہ معاف کریں, نہ وہ اس بات پہ راضی ہوئے کہ دیت ہی لے لیں. صحابی کہتے ہیں کیا اس کے بدلے میری پپھو کا بھی دان توڑا جائے گا؟ صحیح مسلم کی روایت کہتے ہیں اللہ کی قسم میری پپھو کا دانت نہیں توڑا جائے گا. کیا ہوا؟ قسم اٹھا لی صحابی نے. وہ لوگ آئے اور آ کے کہتے ہیں نہ ہم نے دیت لینی ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی غصہ ہے, ہم معاف کرتے ہیں. تو سرتاج رسول نے فرمایا رب اشعس اغبر مدفوع بالباب لو اقسم علی اللہ لابر. کتنے ایسے اللہ تعالی کے بندے ہیں اگر وہ قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں. مدینے میں قحط سالی تھی, بارش نہیں آ رہی, لوگ نکلے دعا کر رہے ہیں. محمد بن منقدر بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ جوتی بنانے والا, اس کو آج کتنا حقیر سمجھا جاتا ہے, حقیر وہ ہے جو اللہ کے قریب نہیں, فقیر وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا, فقیر اور حقیر وہ ہے جو اللہ کو پسند نہ آئے, بے عمل ہو, برے اعمال کرنے والا ہو, نماز کا پابند, صوم و صلات کا پابند, نہ حقیر ہوتا ہے نہ فقیر ہوتا ہے. جوتی بنانے والا شخص, اس نے کہا بارش نہیں آئی, مدینے کے بڑے بڑے خاندان نکلے. وہ اٹھا, وضو کیا, قام, فتوضا فأحسن وضوءه, وضو کو بہت خوبصورت انداز سے کیا. ثم صلى ركعتين, پھر دو رکعتیں پڑھی. ثم تربع, پھر بیٹھ گیا. ثم رفع يديه الى السماء, ہاتھ لوگوں نے بھی اٹھائے تھے, ہاتھ اس شخص نے بھی اٹھائے, یہ کمزور ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے رب, او میرے رب, انی اقسم علیک, میں تجھ پہ قسم اٹھاتا ہوں, مومنوں کو بارش کی ضرورت ہے, ان کو بارش عطا کر دے. محمد بن منقدر بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا ابھی ہاتھ اس کے نیچے نہیں آئے تھے, بارش پہلے آ گئی تھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لمبا سفر بھی کرتا ہے, بال بھی بکھرے ہوئے ہیں, پراگندا حال بھی ہے, لیکن حقیقت کیا ہے؟ یمد یدیہ الی السماء, آسمان کی طرف ہاتھ بھی اٹھاتا ہے. یا رب, یا رب, یہ الفاظ بھی بولتا ہے, اے میرے رب, اے میرے رب. ومطعمہ حرام, اور اس کا کھانا حرام کا ہے. ومشربہ حرام, اس کا پینا حرام کا ہے. وملبسہ حرام, اس کا لباس حرام کا ہے. وغذی بالحرام, اور اس کی غذا حرام کی ہے. فأنا یستجاب له, ایسے شخص کی اللہ دعا کیسے قبول فرمائیں گے؟ تو ساتویں شرط, مال پاکیزہ ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج الرجل حاجا بنفقه طیبہ, جب کوئی شخص حج کرنے کے نکلتا ہے پاکیزہ مال لے کر, ووضع رجله في الغرز, پہلا قدم وہ راستے میں رکھتا ہے, فنادى, اور پکارتا ہے, لبیک, اللہم لبیک, یہ مبارک کلمات زبان پہ لاتا ہے. ناداہ مناد من السماء, آسمان سے ایک فرشتہ اس کو آواز دیتا ہے, لبیک وسعدیک, تیرا یہ تلبیہ, تیری یہ حاضری قبول ہے, تم سعادت مند ہو. زادک حلال, تیرا توشہ بھی حلال. وراحلتک حلال, تیری سواری بھی حلال. وحجک مبرور غیر مأزور, خوش ہو جاؤ تیرا حج حج مبرور ہے اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. اور پھر فرمایا وَإِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ اگر کوئی شخص خبیث مال لے کے نکلتا ہے فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ اور اپنا قدم راستے میں رکھتا ہے فَنَادَ لَبَّيْكَ وہ بھی پکارتا ہے لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ اے اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں. ناداہ مناد من السماء آسمان سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے اللہ کی طرف سے لا لبیک ولا سعدیک تیری حاضری قبول نہیں تیرے لیے سعادت نہیں زادک حرام تیرا تو توشہ حرام کا ہے ونفقتک حرام تیرا تو نان و نفقہ حرام کا ہے وحجک غیر مبرور تیرا حج قبول نہیں ہے. تو حج کی فرضیت اور حج کی قبولیت کے لیے ساتویں شرط جو ہے انسان کا مال حلال ہو. اس لیے کہنے والے نے سچ کہا اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله الا كل صالحة ما كل من حج بيت الله مبرور. اذا حججت بمال جب تم حج کرتے ہو ایسے مال کے ساتھ اصلہ سحت حرام مال ہے فما حججت تو تم نے حج نہیں کیا ولیکن حجت العیر جس سواری پہ سوار ہو کے تم نے طواف کیا تم نے سعی کی تم نے حج کے ارکان کو پورے کیے وہ تو سواری نے حج کیا. کیوں؟ لا يقبل الله الا كل صالحة اللہ تعالیٰ تو وہ چیز قبول کرتے ہیں جو پاکیزہ ہوتی ہے. ما کل من حج بیت اللہ مبرور جتنے بھی حج کرنے آتے ہیں سب کا حج تو قبول نہیں ہوتا. اس کا ہی حج قبول ہوتا ہے جو کتاب و سنت کی روشنی میں حج کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسا ہی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حج کی شروط کے بعد حج کے ارکان اور واجبات. حج جس کے تین طریقے ہیں ایک ہے حج قران ایک ہے حج تمتع اور ایک ہے حج افراد. حج قران اور حج تمتع اور حج افراد کیا ہے؟ حج تمتع کا مطلب یہ ہے حاجی حج کے مہینوں میں حج کا مہینہ کون سا ہے؟ شوال جو بھی ختم ہونے کو ہے ذوالقعدہ جس کے بعد آئے گا اور ذوالحجہ اس کے ابتدائی ایام میں عمرے کا احرام پہلے باندھے اور عمرہ کرنے کے بعد اپنے عام لباس میں آ جائے اور دوبارہ آٹھ ذوالحجہ کو احرام باندھ کے منا کی طرف جائے. یہ ہے حج تمتع کرنے والا. اسے پہلے مکمل عمرہ کرنا ہوتا ہے اور آٹھ ذوالحجہ کو دوبارہ اسے احرام باندھ کے حج کے لیے جانا ہوتا ہے. حج قران حج قران کا مطلب ہے عمرہ اور حج اکٹھا کرنا. حاجی حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھتا ہے اور دس ذوالحجہ تک خواہ وہ دس دن پہلے جائے یا مہینہ پہلے جائے جب تک دس ذوالحجہ کو طواف نہیں کر لیتا سعی نہیں کر لیتا قربانی نہیں کر لیتا اس کو احرام میں ہی رہنا پڑتا ہے. اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قربانی ساتھ لے کر جائے. حج افراد کا مطلب صرف حج اس میں عمرہ نہیں ہوتا. ایک شخص حج کا احرام باندھتا ہے اور یہ شخص بھی دس ذوالحجہ سے پہلے احرام نہیں کھول سکتا. جب مکہ پہنچے گا طواف تو کرے گا لیکن یہ طواف عمرے کا نہیں ہے حج کا نہیں ہے. اس کو طواف قدوم کہتے ہیں مکہ میں تشریف آوری کا طواف. یہ اس دن اگر سعی کر لے تو دس ذوالحجہ کو سعی اسے نہیں کرنی پڑے گی. اور اگر نہیں کرتا اس نے طواف قدوم کر لیا ہے تو اس نے چونکہ حج کا ہی احرام باندھا ہے عمرے کا نہیں باندھا تو اسے 10 ذی الحجہ کو ہی طواف کے ساتھ سعی کرنی ہے اور اس پر قربانی نہیں ہوتی. حج کے ارکان اور واجبات, خواہ کوئی حج تمتع کر رہا ہے, حج قران کر رہا ہے اور حج افراد کر رہا ہے, ایک مسلمان کو حج تمتع کو اختیار کرنا چاہیے. کیوں بھلا؟ انسان عمرہ بھی کرتا ہے, فائدہ بھی لیتا ہے. تمتع کا مطلب فائدہ لینا. آپ 20 دن پہلے مکہ پہنچے, عمرہ کیا, عام لباس میں آ گئے, طواف بھی کر رہے ہیں, عبادت بھی کر رہے ہیں, یہ زیادہ اولا ہے. اور ویسے بھی اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو پاکستان سے قربانی کا ساتھ جانا ایک مشکل امر ہے. ہاں کچھ لوگ تو کہتے ہیں جب پیمنٹ کر دی تو قربانی تو ساتھ چلی گئے. یہ پیمنٹ تو اس وقت بھی ہو سکتی تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں. اس لیے آج ہم اسی طریقے کو ہی بیان کریں گے, اور جہاں جہاں حج قران اور افراد کا فرق ہوگا صرف وہ چند باتیں پیش کر دیں گے, باقی سارا طریقہ حج تمتع کا ہوگا. حج تمتع میں چونکہ عمرہ بھی ہے, عمرے کے 3 رکن ہیں. رکن سے کیا مراد ہے؟ اگر ان 3 میں سے کوئی بات چھوٹ گئی, رہ گئی, عمرہ نہیں ہوگا. ارکان حج سے بھی یہی مراد ہے. ارکان حج یہ 4 ہیں, اگر ان میں سے کوئی ایک رہ گیا تو حج نہیں ہوگا. عمرے کے ارکان کون سے ہیں؟ عمرے کا پہلا رکن نیت کرنا. اگر آپ ایسی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جس کو میقات کہتے ہیں اور آپ نے اس کو کراس کر لیا ہے, جس کی تفصیل ابھی ہم بیان کریں گے, اور آپ نے ابھی نیت ہی نہیں کی تو آپ کا یہ عمرہ نہیں ہوگا. آپ نے حج کی نیت ہی نہیں کی, آپ کا یہ حج نہیں ہوگا. اس لیے پہلا رکن نیت کرنا میقات سے پہلے. دوسری بات, بیت اللہ کا طواف کرنا. آپ عمرہ کرنے گئے ہیں, آپ نے طواف ہی نہیں کیا, آپ کا عمرہ نہیں ہوگا. تیسری بات, صفا اور مروہ کی سعی کرنا. اگر آپ نے طواف بھی کر لیا, نیت بھی کی تھی, آپ نے آرام سے لباس پہن لیا, بال کٹوا لیے, کیا کریں, تھکاوٹ ہوگی ہے, صفا مروہ نہیں دوڑ سکتا, تو آپ کا یہ عمرہ نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ رکن ہے. تو عمرے کے 3 رکن ہیں, نیت, طواف اور سعی. اس طرح حج کے ارکان, حج کے ارکان یہی 3 ہیں, اور چوتھا رکن اس کے ساتھ ہے میدان عرفات میں وقت گزارنا, میدان عرفات میں ٹھہرنا. جو شخص سارا حج کر لے میدان عرفات میں نہیں پہنچتا اس کا حج نہیں ہوتا. اس لیے حکم یہ ہے, الحج عرفہ, جس نے عرفات کو پا لیا اس نے حج کو پا لیا. ان 4 چیزوں سے کوئی ایک چیز رہ جائے بس جی کیا کریں, بس نہیں ملی. ہمارے معلم نے یہ کہا تھا, کسی نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ 5 سے 10 لاکھ روپیہ حلال مال سے اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کر رہے ہیں تو اس کے بدلے جنت کا سودا کر کے واپس آئیے. وہ کیسے سودا ہوگا؟ یہ باتیں سیکھیے. میں نے نیت کے بغیر میقات کو کراس نہیں کرنا, میں نے طواف اور سعی نہیں چھوڑنی, میں نے میدان عرفات کا یہ ٹھہرنا نہیں چھوڑنا, کیسے بھی حالات ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا الحج عرفہ. تفصیلات میں ابھی بیان کرتا ہوں. عمرے کے واجبات, عمرے کے 2 واجب ہیں, میقات سے احرام باندھنا. دوسرا واجب, آپ میقات سے گزر گئے ہیں کہ یہاں میقات چلو جہاز سے اتر کے باندھ لیں گے جدہ میں، چلو وہاں پہنچ کے احرام باندھ لیں گے، نہیں، آپ واجب کو چھوڑ رہے ہیں. رکن چھوٹے تو حج اور عمرہ باطل، واجب چھوٹے تو اس وقت تک وہ حج اور عمرہ پورا نہیں ہوگا جب تک دم نہ دیا جائے. بکری ذبح کر کے فقراء مکہ پہ تقسیم کی جاتی ہے. دوسرا واجب بال کٹوانا. آپ اگر احرام کی حالت میں ہیں، ابھی عمرہ مکمل نہیں کیا، حج مکمل نہیں ہوا اور آپ بال کٹوا گئے، ابھی وہ ایام شروع نہیں ہوئے حج کے، حج کر رہے ہیں یا آپ عمرہ کر رہے ہیں، آپ نے طواف نہیں کیا اور آپ نے بال کٹوا لیے ہیں، گویا کہ آپ نے واجب کو چھوڑ دیا ہے. تو اس واجب کو پورا کرنے کا طریقہ دم دیا جائے گا. حج کے واجبات سات ہیں. میقات سے احرام باندھنا نہ بھولیے، بھول گئے دم دینا پڑے گا. عرفات میں سورج غروب ہونے تک ٹھہرنا. ایک ہے عرفات میں جانا، یہ رکن ہے، جانا ضرور ہے، خواہ آپ اگلی صبح تک ایک لمحہ بھی میدان عرفات میں پہنچ جائیں تو آپ کا وقوف ہو جائے گا، رکن پورا ہو جائے گا، لیکن سورج غروب ہونے تک وہاں رکنا یہ واجبات میں سے ہے. مزدلفہ میں رات گزارنا تیسرا واجب. چوتھا واجب ایام تشریق، 11-12 ذی الحجہ اور 13 تاریخ کی راتیں منا میں گزارنا، شاپنگ میں نہیں، منا میں گزارنا واجبات میں سے ہے. چھوڑ دیا دم دینا پڑے گا. شیطانوں کو بالترتیب کنکریاں مارنا. پہلے چھوٹا شیطان یہ سمجھانے کے لیے ہے، جب ہم منا کی طرف سے آتے ہیں تو جو پہلا شیطان وہ حقیقت میں شیطان تو نہیں، یہ ایک تعبدی حکم ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ورغلانے کے لیے جہاں جہاں شیطان نے اپنا کام دکھانا چاہا تو انہوں نے اللہ رب العزت کی توفیق اور فضل سے اس کو کنکریاں ماری تھی. تو پہلے اور دوسرے اور تیسرے ترتیب سے تینوں کو کنکریاں مارنا یہ بھی واجبات میں سے ہے. سر کو مکمل طور پہ منڈوانا اور یا بالوں کو کٹوانا یہ چھٹا واجب ہے. ساتواں واجب طواف الوداع. جب آپ نے وطن کو واپس لوٹنا چاہتے ہیں تو طواف کر کے لوٹیں. ان واجبات میں سے کوئی اگر چھوٹ جائے تو اس کا دم دینا پڑے گا. حالت احرام میں چند پابندیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. کسی نے احرام باندھا ہے عمرے کے لیے یا حج کے لیے، اس کی پابندی کیا ہے؟ جسم کے کسی حصے سے بال کو نہ اکھاڑے، ناخن نہ کاٹے، مرد ہے تو سر کو نہ ڈھانپے. مرد اگر احرام باندھتا ہے تو سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے. احرام کی نیت کرنے کے بعد، احرام جب باندھ لیا ہے تو بعد میں خوشبو نہ لگائے. چھٹی بات، بری جانور کا شکار نہ کرے. ساتویں بات، احرام کی حالت میں نہ اپنی منگنی کر سکتا ہے نہ کسی کی منگنی، نہ خود نکاح کر سکتا ہے نہ کسی کا کر سکتا ہے. آٹھویں اور نویں بات، ان اللہ لا یستحیی من الحق. جب ایسے مسائل کو ڈسکس کرنا ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے جس سے حیا مانے ہے، تو پھر آپ صحابہ کرام یہ آیت پڑھا کرتے تھے کہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتے. تو آٹھویں اور نویں پابندی یہ ہے کہ احرام کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب نہ جائے، اور یہ بات مفہوم ہے، انڈرسٹوڈ ہے، اور نہ ہی اس کے ساتھ انسان اس طرح کی خوشی کا اظہار کر سکتا ہے جس کو بوسو کنار کہتے ہیں. تو یہ نو پابندیاں احرام کی حالت میں انسان پر عائد ہوتی ہیں. یہاں رک کے پھر سمجھیے، رکن میں سے اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو حج عمرہ نہیں ہوگا. اس لیے ارکان کو بار بار سمجھنا چاہیے. واجبات میں سے اگر کوئی واجب چھوڑ دے خواب بھول کر یا جان بوجھ کر تو اسے فدیہ دینا ہوگا. اور فدیہ کیا ہے؟ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، 3 روزے رکھ لے، یا 1 جانور قربان کر دے. یقسم علی فقراء مکہ، جو مکہ کے فقراء پہ تقسیم کیا جائے گا. آئیے واجبات اور ارکان اور وہ چیزیں جو شریعت نے منع کی ہیں، اس کے بعد حج کا طریقہ شروع کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا طریقہ سمجھانے کے لیے سب سے پہلی بات یہ سمجھائی، حج کا سفر شروع کرنے سے پہلے دوبارہ اپنی نیت کو چیک کریں، میں کس لیے جا رہا ہوں، نیت خالص کیجیے. دوسری بات، جن جن لوگوں کے بارے میں دل میں عصبیت و تعصب ناراضگی ہے معاف کیجیے. کیوں؟ اسمح یسمح لک، تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کریں گے. تیسری بات، رضا الوالدین، والدین کو راضی کیجیے. اگر والدین آپ کی خدمت کے محتاج ہیں ان سے اجازت لینا، ان کو راضی کرنا ضروری ہے. رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخطہما، والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی اور والدین کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے. چوتھی بات، وصیت لکھیے. آپ ایک ایسے سفر پہ نکل رہے ہیں، ویسے بھی سفر مظنت الموت ہے، موت تو انسان کو گھر میں بھی آ سکتی ہے، لیکن سفر، السفر قطعة من عذاب اللہ، سفر یہ اللہ کے عذاب کا ٹکڑا ہے. پھر وصیت لکھتے وقت ظلم لکھتا ہے، زیادتی کی الفاظ لکھ دیتا ہے، کسی کا حق مارنے کی بات کر دیتا ہے. 70 سال کی عبادت کے بعد وصیت میں جور اور ظلم کرنے والا دخل النار، جہنم میں داخل ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ تمہیں وصیت لکھنی ہے. پانچویں بات، وعی الاحکام، آپ کی ذمہ داری ہے کہ حج کا سفر شروع کرنے سے پہلے پورے کے پورے احکام کو، احکامات کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے. الاستخارہ، آپ استخارہ کیجئے. استخارہ کس بات کا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں میں استخارہ کرتا ہوں حج کرنا ہے کہ نہیں، عبادت کے لیے استخارہ نہیں کرتے، عبادت تو کرنی کرنی، برائی کے لیے بھی استخارہ نہیں کرتے کیونکہ برائی منع ہے. استخارہ کس بات کرنا ہے؟ فار ایگزامپل، میں نے کن لوگوں کے ساتھ جانا ہے، میں کون سی ایئر لائن کو اختیار کروں. استخارہ کیجئے، اللہ سے مشورے کو استخارہ کہتے ہیں. ساتویں بات، ایسے لوگوں کا ساتھ اختیار کیجئے، الرفقہ الطیبہ، جو آپ کو ارکان واجبات پورا کروانے میں مدد دے سکے، جو آپ کی رہنمائی کر سکے، جو آپ کو صحیح حج کروانے میں آپ کے معاون بن جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خرج ثلاثة فی سفر فلیؤمر احدہم، جب بھی تم سفر پہ نکلو تو تم اگر 3 بھی ہو تو کسی ایک کو امیر بناؤ، ذمہ دار بناؤ کہ وہ ساری ذمہ داری کو قبول کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سفر پہ نکلتے ہوئے طریقہ بیان کیا. آپ گھر سے نکلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ، توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ پڑھ کے اپنے گھر سے نکلیے. اور وہ دعا، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم علي أو أجهل أو يجهل علي. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں, میں پھسلوں یا کوئی مجھے دین سے پھسلا دے, میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے کوئی کر دے, میں زیادتی کروں کسی پہ یا مجھ پہ کوئی کرے, میں کسی کے ساتھ ظلم کروں یا میرے ساتھ کوئی ظلم کرے. یہ دعا پڑھ کے نکلیے اور گھر والوں کو استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائع, میں تمہیں اس ہستی کی ضمانت اور امانت میں دے کے جا رہا ہوں جو اللہ کی ضمانت میں چلا جائے وہ ضائع نہیں ہوتا. اور گھر والوں کو یہ دعا دے کے رخصت کرنا چاہیے, استودعکم اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک, ہم بھی آپ کو اللہ کی ضمانت میں بھیجواتے ہیں, آپ کے دین کو, آپ کی امانت کو, اور آپ کے اعمال کا خاتمہ بھی اچھا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو رخصت کرتے تو آپ یہ دعا دیا کرتے تھے, زودک اللہ التقوی, جانے والوں کو یہ دعا دیجئے, اللہ سارے راستے میں تقوی تمہیں نصیب فرمائے, وغفر ذنبک, تیرے گناہوں کو معاف فرمائے, ویسر لک الخیر حیث ما کنت, اور تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے لیے خیر کو آسان فرما دے. جب تھوڑا سا روانہ ہو جائے, جیسا کہ صحابی روانہ ہوئے, تو آپ نے یہ دعا دی, اللہم مزو لہ الارض, اے اللہ اس کے لیے زمین کو سکیڑ دے, وہون علیہ السفر, اس کے لیے سفر کو آسان فرما دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات وصیت فرمائی, فرمایا اوصیک بتقوی اللہ, میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں, والتکبیر علی کل شرف, جب بھی تم اونچی جگہ پہ چڑھو تو تم اللہ اکبر کہنا, جب تم کسی نیچے اترنا کسی جگہ سے تو سبحان اللہ کہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں, کن اذا صعدنا کبرنا واذا نزلنا سبحنا, پھر ہم جب بھی کسی بلند جگہ پہ چڑھتے تم اللہ اکبر کہتے, اور جب ہم اترتے تو سبحان اللہ کہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اگر آپ گھر سے ہی سواری پہ گاڑی پہ سوار ہونا چاہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں قدم سواری پہ رکھا اور تین مرتبہ فرمایا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون, اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى, اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده, اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل, اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل, اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر والسوء المنقلب في المال والأهل والولد. اس دعا کو اگر انسان یاد کر لے تو یاد کرتا بھی وہ ہے جو اس کی عظمت کو سمجھتا ہے. اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے, سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين, پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے, وما كنا له مقرنين, ہم اس پر قابو پانے والے تو نہ تھے, اور ہم وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اے اللہ, ہم اپنے اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی کا سوال کرتے ہیں اور اس عمل کا سوال کرتے ہیں جو تجھے پسند آ جائے. اے اللہ ہمارے اس سفر کو ہم پہ آسان فرما دے اور اس کی دوری کو طے فرما دے. اے اللہ تو ہی سفر کا ساتھی ہے اور ہمارے گھر والوں میں نائب ہے. اے اللہ ہم تجھ سے سفر کی مشقت اور مال اور اہل و عیال میں غمگین کیفیات سے اور ناکام لوٹنے کی برائی سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی. ایک مسلمان جب سفر کے لیے دعا پڑھتا ہے, حج کے لیے اور عمرے کے لیے نکلتا ہے, تو اسے احرام ویسے تو میقات پہ جا کے پہننا چاہیے, لیکن اتفاق ایسا ہے کہ ہم جب جہاز میں سفر کرتے ہیں تو جہاز کے اندر ہی ہم بیٹھے ہوتے ہیں جبکہ میقات گزر جاتا ہے. آپ گھر سے ہی احرام باندھ سکتے ہیں, آپ ایئرپورٹ سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں, آپ جہاز کے اندر بھی احرام باندھ سکتے ہیں, لیکن احرام کی پابندیاں اس وقت شروع ہوگی جب آپ میقات پہ پہنچیں گے اور وہاں کراس کرتے وقت نیت کر کے آپ نے عمرے کی نیت کر لی ہوگی. احرام وَلْيَحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ. مرد کا احرام یہ ہے, مسلم احمد کی روایت ہے کہ تم میں سے کوئی دو چادروں میں, سفید چادروں میں احرام باندھے, ونعلین اور جوتی پہنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے پتا چلا جو لوگ مدینے کا اور مکے کا تقدس یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاؤں اگر ننگے ہوں گے تو اجر زیادہ ہوگا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا, سنا ہوگا, ایک شخص دھوپ میں کھڑا ہے, پوچھا یہ کیوں کھڑا ہے, کہا اس نے نظر مانی ہے, کہا اس کو کہو چھاؤں میں آ جائے. فاللہ غنی عذابی, اللہ عذاب دینے سے مستغنی ہے. ایک شخص پیدل چل رہا ہے, پوچھا یہ کیوں پیدل چل رہا ہے, کہا اس نے نظر مانی ہے, فرمایا اس کو کہو جوتی پہن لے, یہ کوئی نظر نہیں ہے. اس لیے مرد کا احرام یہ ہے, دو چادریں, ان سلی چادریں. اور دوسری روایت کے مطابق جب ایک صحابی نے سوال کر لیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يلبس المحرم من الثياب, محرم لباس کون سا پہنے, کون سا کپڑا زیب تن کرے, فقال لا تلبس القمیص, قمیص نہ پہنے, ولا العمائم, نہ سر پہ پگڑی باندھے, ولا السراویلات, نہ ہی پائجامہ پہنے, ولا البرانس, نہ ہی سر پہ برنس, ٹوپی لے. یہ راہبوں کی ٹوپیاں ہوا کرتی تھی پہلے, بعد میں اسلام نے, مسلمانوں نے بھی ایسی ٹوپیاں پہنی اللہ کے رسول کے حکم کی روشنی میں. فرمایا برانس بھی نہ پہنے, ولا الخفاف, اور نہ ہی وہ موزے استعمال کرے, الا احد لا یجد النعلین, ہاں اگر کسی شخص کے پاس جوتی نہیں, فلیلبس الخف وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ, پھر موزے پہن لے اور کعبین تخنوں سے نیچے تک, تخنے اس سے کور نہ کرے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانِ وَلَا الْوَرْثِ, بخاری مسلم کی روایت ہے, ایسا کپڑا, ایسی چادریں نہ اختیار کرے جس پہ خوشبو لگی ہوئی ہے. ولا الورس, یہ ایسی بوٹی ہے جو خوشبو کے لیے استعمال کی جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم یجد نعلین, اگر کوئی جوتی نہیں پاتا, فلیلبس خفین, اس کو چاہیے کہ موزے پہن لے, اور اگر موزے پہنتا ہے تو اس کو اتنے تک رکھے کہ ٹخنے کور نہ ہوں. اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن لَمْ يَجِدْ اِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيل, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے. کوئی ایسا بھی موقع آ سکتا ہے, اور ہوا ایسا, کوئی ایسا انسیڈنٹ, کوئی ایکسیڈنٹ ہوا کہ اس کی چادر ضائع ہو گئی, इजार नहीं है, ऊपर वाली चादर है, उसके पास कुछ नहीं है, तो सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक ऐसी मजबूरी की हालत में वो इजार की जगह सरावील पैजामा पहन सकता है। औरत कैसा इहराम बांधेगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुहरिमा तलबसु मिन अस-सियाब मा शाअत। औरत जैसा भी लिबास आम हालत में पहनती है, जो भी लिबास पहनना चाहे पहन सकती है, इल्ला सौबन, ऐसा कपड़ा न पहने, मस्सहु वर्सुन औ ज़ाफरान, जिसपे ज़ाफरान लगा हो, खुशबू लगी हो, वला ततबरक़ा, और ना ही वो तबरक़ा निकाब करे, बुरके की वो कैफियत जो भी हम बयान करते हैं, वला ततलसन, और ना ही तलस्सुम करे, तलस्सुम क्या है मैं अभी बयान करता हूं, वतुस्दिलु सौबा अला वजहिहा, अपने कपड़े को अपने चेहरे पे डाल ले। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, सही बुखारी की रिवायत है, ला तंतक़िबुल मरअतुल मुहरिमा वला तलबसुल क़ुफ़ाज़ैन, औरत निकाब न करे, औरत इहराम की हालत में ग्लव्स इस्तेमाल न करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين، سنن أبي داود کی روایت ہے، عورتوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ پاؤں میں موزے اور جرابیں پہن سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تین فرامین کی روشنی میں پتہ یہ چلا، عورت احرام کے لیے کوئی الگ سے لباس نہیں ہوگا، कोई भी लिबास पहन सकती है, शर्त यह है कि खुशबू न लगी हो। दूसरी बात, औरत मौजे अगर जुराबे पहनना चाहती है तो उसके लिए गुंजाइश है। तीसरी बात, औरत इहराम की हालत में अपने हाथों को कवर नहीं करेगी, ग्लव्स इस्तेमाल नहीं करेगी, और ना ही निकाब बांधेगी। निकाब का मतलब क्या है? निकाब और बुरका, जब औरत पर्दा करती है, और पर्दा बिला शुबा चेहरे को ढांपने से होता है। सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सो रही थी, सफवान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सही बुखारी की रिवायत है, जब वो तशरीफ लाए और जब उन्होंने देखा कि ये कौन, और आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा लश्कर से पीछे रह गई थी, और पर्दा नाजिल होने से पहले उन्होंने देखा हुआ था, तो जब देखा कि मोमिनों की मां, तो कहते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मोमिनों की मां पीछे रह गई, तो आयशा फरमाती हैं, फस्तैक़ज़्तु बिस्तिरजाई, मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को सुना तो बेदार हुई, फखम्मरतु वजही बिजिल्बाबी, मैंने सबसे पहले अपने चेहरे को कवर किया। तो औरत का पर्दा जो चेहरे पे है, बाकी जिस्म तो कवर होता ही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला ततबरका वला तंतकिब, निकाब न करे। इस वक्त अरबों के यहां तीन चीजें बयान की जाती हैं, एक है अल वसवसा, एक है अन निकाब, एक है अत्तलस्सुम अल लिसान। जब औरत आंखों के नीचे एक पट्टी बांधती है कि सिर्फ आंखें नजर आती हैं और चेहरा नजर नहीं आता, इसको निकाब कहते हैं, और जब थोड़ा सा इसको नीचे कर ले उसको लिसान कहते हैं। जब और उसको नोज के पास ले जाए, होंठों तक ले आए, उसको वसवसा कहते हैं सौत के साथ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाब बांधने से मना किया है, तो क्या करें? आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुद बयान करती हैं, कान रुकबान यमुरून बिना, काफले हमारे पास से गुजरते, سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. قافلے ہمارے پاس سے گزرتے, ہم میں سے ہر عورت اپنے سر سے کپڑا اپنے چہرے پہ ڈال لیتی. فَإِذَا جَاوَزَوْنَا كَشَفْنَا, جب قافلے دور چلے جاتے کوئی نہ ہوتا تو ہم کپڑا اٹھا بھی لیتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نے یہ طریقہ بیان کر دیا مسلمانوں کے سامنے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع نقاب باندھنا نہیں, اپنے چہرے کو ڈھانپنے کے لیے سر سے کپڑا چہرے پہ ڈالا جائے. یہاں ایک اور بات بھی سمجھ آئی, کچھ لوگ نہ جانے کہاں سے پڑھ لیا چہرے پہ کپڑا لگ گیا جائز نہیں, جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہ اپنے سر پہ نیک اور صالح خاندان ہے ایک کیپ پہنا دیتے ہیں. اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے, اور شریعت بالکل واضح ہے. اگر کسی سے آپ پوچھ لیں چلو اگر گناہ ہے چہرے پہ کپڑا لگنے, اس کا کفارہ کیا ہے, باقی سارے کفارے تو واضح ہو گئے نا کہ یہ کریں گے تو یہ کفارہ ہے, یہ کرے تو یہ کفارہ ہے, چہرے پہ کپڑا لگ گیا اس کا کفارہ کیا ہے, کوئی نہیں بتائے گا. کیوں؟ یہ ایک من گھڑت بات ہے. دونوں روایتیں آپ نے سنی, ابو داؤد کی روایت اور مسلم کی روایت, کہ صحابیات اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالتی, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ فاطمہ بنت المنذر بیان کرتی ہے, کنا نخمر وجوہنا ونحن محرمات مع اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ, ہمارے ساتھ اسماء بنت ابی بکر, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اسماء تھی, ہم اکٹھے حج کر رہی تھی. کنا نخمر وجوہنا, ہم سب عورتوں نے اپنے چہروں کو کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا. تو طریقہ کیا ہوا, پردہ اتارنا جائز نہیں ہوگا, جیسا کہ نیک سے نیک خاندان بھی احرام باندھنے کے بعد چہرے سے پردہ اتار دیتے ہیں, شرعاً جائز نہیں. پردہ ہوگا لیکن طریقہ کیا ہے, نقاب نہیں باندھا جائے گا, سر سے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بھی طریقہ تھا, كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جب احرام باندھنا ہوتا تو احرام سے پہلے میں ان کو خوشبو لگایا کرتی. تو احرام سے پہلے آپ خوشبو لگا سکتے ہیں. اسی طرح جب 10 ذی الحجہ کا موقع آئے, آپ نے چار کاموں میں سے دو کام کر لیے ہیں, تو آپ اس وقت بھی طواف کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خوشبو لگایا کرتی تھی, اس وقت بھی خوشبو لگائی جا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام باندھنے کے بعد آپ کو ان مواقیت کی پہچان ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے چاروں طرف کچھ ایسی جگہوں کا تعین کروایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جن جگہوں کو کراس کرنا بغیر نیت کے جو حج عمرہ کرنا چاہتا ہے جائز نہیں, جن کو میقات کا نام دیا گیا ہے. میقات یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. ذو الحلیفہ, یہ اہل مدینہ اور جو اس طرف سے آنے والے لوگ ہیں ان کا میقات ہے. یہ مدینہ سے تقریباً 6 یا 7 میل کے فاصلے پر ہے, اور مکہ سے اس میقات کا فاصلہ تقریباً 430 کلومیٹر پہ ہے, اور یہ سب سے زیادہ فاصلے پر یہ میقات ہے, لیکن سب سے افضل ہے. کیوں سب سے افضل ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے حج کے لیے احرام باندھا تھا اور رات بھی یہاں گزاری تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں, اس کے پاس وادی عقیق تھی, وہاں جبریل امین کا نزول ہوا اور حکم ہوا کہ صلی فی هذا الوادی المبارک, اس مبارک وادی میں نماز پڑھیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دو رکعتیں ادا کی. یہ بات بیان کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اگر اس نیت سے آپ پاکستان سے چلتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں کہ یہ بھی عمرے اور حج کا حصہ ہے, جائز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے اس وادی کا حکم دیا تھا کہ یہاں نماز پڑھی جائے. اس لیے ویسے اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں یا سفر سے واپس آئیں, دونوں روایتیں موجود ہیں کہ آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے جائیں, اور جب سفر سے واپس آئیں تو آپ دو رکعتیں پڑھیں جب آپ گھر واپس آتے ہیں. یہ حدیث تو موجود ہے, لیکن اس کو عمرے کا حصہ سمجھنا اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں. یہ لملم یہ وہ میقات ہے جو پاکستان اور اس سائٹ کے رہنے والوں کے لیے میقات ہے. یہ یمن جس کو آج کل سعدیہ کا نام دیا جاتا ہے, یہ تقریباً بیت اللہ سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور سفر کرنے والے جانتے ہیں جب تقریباً 35 منٹس باقی رہ جاتے ہیں لینڈنگ میں تو وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ اس وقت ہم میقات کے برابر ہیں, ہر شخص نیت کر لے. تیسرا میقات ہے قرن منازل. اہل نجد اور طائف کے لوگوں کے لیے یہ قرن منازل کے نام سے میقات ہے. آج کل اس کو قرن الثعالب بھی کہتے ہیں اور السیل الکبیر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. یہ مکہ سے یعنی بیت اللہ سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اگر آپ کا سفر جوفہ کی طرف سے ہے, آپ کی فلائٹ ایسے ہے شام یا مصر اور اہل مغرب کی طرف سے آپ آئے ہیں, تو ان کا میقات جوفہ ہوگا. اس جگہ کے آثار تو مٹ چکے ہیں, بہت قدیم یہ ایک بستی ہوا کرتی تھی. آج کل لوگ اسے بحر احمر کے ساحل پر رابغ جگہ سے احرام باندھتے ہیں, یہ رابغ کے نام سے معروف ہے, اور یہ بیت اللہ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ذات عرق, اگر کسی کی فلائٹ اس طرح ہے یا وہ عراق سائٹ پہ رہتا ہے, اہل مشرق کا یہ میقات ہے. یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہوا کرتی تھی, آج کل اس کو الضریبہ یا الضریبات اور بعض نے الخریبات بھی لکھا ہے, اس کا نام ذات عرق کی بجائے الضریبات کے نام سے معروف ہے. یہ مکہ سے 84 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ اور شام کے لیے جحفہ, یمن کے لیے یلملم, نجد والوں کے لیے قرن منازل, عراق کے لیے ذات عرق, یہ مواقیت مقرر کیے اور حکم یہ دیا ہن لہن ولمن اتا علیہن من غیر اہلہن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمحله من أهلي حتى أهل مكة يهلون من مكة. یہ جو چاروں اطراف میں مکے کے ارد گرد میقات ہیں, حج اور عمرہ کرنے والا جو اس کے باہر رہتا ہے وہ جب تک احرام نہیں باندھتا, نیت نہیں کرتا, اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. جو حج اور عمرہ نہیں کرنا چاہتا اس پہ یہ پابندی نہیں. اس طرح وہ لوگ جو ان مواقیت کے اندر رہتے ہیں باہر نہیں, وہ جس جگہ پہ بھی ہوں گے وہاں سے احرام حج کا باندھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان مواقیت کا جہاں تذکرہ کیا وہاں یہ حکم دیا کہ کس طرح احرام باندھنے کے بعد ان مواقیت پر پہنچنے کے بعد نیت کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں, جب ہم نے احرام باندھا تو حالت یہ تھی, ہم میں سے کوئی شخص صرف حج کا احرام باندھ رہا تھا, کوئی عمرے کا احرام باندھ رہا تھا یعنی حج تمتع کرنا چاہتا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے, فمنا من اہل بعمرہ, ہم میں سے کسی نے عمرے کا احرام باندھا یعنی حج تمتع کرنا چاہتا تھا, ومنا من اہل بحج وعمرہ, کسی نے حج قران کا نیت کی, ومنا من اہل بالحج, کسی نے حج افراد کی نیت کی تو تینوں میں سے حج قران، حج تمتع اور حج افراد کسی کی بھی نیت آپ کر سکتے ہیں. میقات پہنچنے پر حج تمتع کرنے والا یہ کہے گا لبیک اللہم بعمرت، یا لبیک اللہم عمرت، کیونکہ یہ حج تمتع کر رہا ہے. یہ کہہ کر گویا کہ اس نے اپنے آپ کو حرم میں شامل کر لیا، احرام کی پابندیاں اس پہ شروع ہو جائیں گی. اگر کوئی حج افراد کر رہا ہے تو اسے کہنا ہوگا لبیک اللہم حجا، یا لبیک اللہم بحجت. اور اگر کسی نے حج قران کرنا ہے لبیک اللہم بحجت وعمرۃ، میں عمرے اور حج دونوں کا احرام باندھ رہا ہوں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، افضل الحج العج والسج، بہترین حج وہ ہوتا ہے جس میں تلبیہ بلند آواز سے ہو اور اس میں قربانی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ سکھایا، جب انسان میقات سے گزرتا ہے تو تلبیہ شروع کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے، آپ نے فرمایا، جبریل امین تشریف لائے اور جبریل امین نے حکم دیا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، امرنی جبریل ان آمر اصحابی ومن معی ان يرفعوا اصواتهم بالتلبیہ، کہ میں اپنے ساتھیوں کو حکم دوں کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ کہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس لیے بلند آواز سے ہی تلبیہ کہا کرتے تھے، حتیٰ کہ عورتیں بھی تلبیہ کہتی اگر فتنے کا ڈر نہ ہو تو وہ بھی اتنی مناسب آواز سے تلبیہ کہہ سکتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پیش کیا کہ بہترین حج وہ ہے جس میں تلبیہ بلند آواز سے ہو. اس لیے صحیح بخاری کی 1550 نمبر روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بلند آواز سے تلبیہ کہا کرتی تھی. جب آپ مکہ پہنچے ہیں تو وہاں ایک حج یا عمرہ کرنے والوں کو کیا کرنا ہے؟ مکہ پہنچنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ داخل ہونے سے پہلے غسل فرمایا کرتے. صحیح بخاری کی 1573 نمبر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکہ پہنچ کر غسل کیا کرتے تھے. تو کتنا ہی اچھا ہو اگر ایک حاجی سفر کیے صعوبتیں طے کرتے وقت وہاں پہنچتا ہے تو کچھ لوگ جذباتی ہوتے ہیں، فوراً سیدھا حرم میں. آپ جا سکتے ہیں حرم میں، آپ عمرہ کر سکتے ہیں، اجازت ہے. لیکن کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ اپنی اس خوبصورت نیت کے ساتھ آئے ہیں، اس خوبصورت نیت کو مکمل کرنے کے لیے اس سنت پہ عمل کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کریں، اپنے ہوٹل کو دیکھیں، سامان رکھیں، تازہ دم ہو، پھر عمرہ کریں. اگر آپ مرہق ہیں، تھکے ہوئے ہیں اور اسی طرح آپ حرم میں پہنچ گئے ہیں، آپ کو اپنے سامان کا بھی پتہ نہیں ہے، رہائش کا بھی پتہ نہیں ہے، عمرہ تو ہو جائے گا لیکن آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ کتنی تندی اور چستی سے دعائیں کریں گے، کس طرح آپ یہ ساری کی ساری خواہشیں پوری کریں گے. آپ رکیں، شاور لیں، اپنے آپ کو تازہ کریں اور پھر آ کے عمرہ شروع کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچتے، بیت اللہ میں داخل ہوتے تو آپ باب ابن شیبہ سے داخل ہوتے، باب المعلا کی طرف سے، یہاں سے حجر اسود قریب ہے. آپ کسی جگہ سے بھی داخل ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے یہ کیوں بیان کیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب المعلہ اور باب ابن ابی شیبہ آج لکھے ہوئے ہیں دروازوں کے نام، وہاں سے داخل ہوئے، چونکہ یہ حجر اسود کے قریب ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور سنن ابی داود کی روایت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، دایاں پاؤں پہلے رکھتے ہوئے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، اور پانچ روایتیں جمع کریں، اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي وافتح لي ابواب رحمتك. آپ کی بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے، آپ یہ دعا کر سکتے ہیں، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. اے اللہ اس گھر کے بزرگی اور شرف میں، عظمت میں اور اضافہ فرما، اس کے اکرام میں اور اضافہ فرما، وَمَهَابَةً وَبِرَّا اس گھر کی نیکی میں اضافہ فرما اور اس کی ہیبت میں اضافہ فرما. طواف کا طریقہ یہ ہے، مرد و زن کے طواف میں معمولی سا فرق ہے، کیونکہ مرد دو چادریں پہنا ہوا ہے اور عورت اپنا لباس جو اس کا بیان کیے گا اس سے پہنا ہے. طواف سے پہلے مرد کو اصطباع کرنا ہے، اصطباع اوپر والی چادر کو اپنے دائیں بازو کے نیچے سے نکال کر اس کو اپنے کندھے پہ ڈالنا ہے. اصطباع کا یہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. تو تین چکروں میں، پہلے تین چکروں میں پہلوانوں کی طرح مرد کو چلنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور آپ نے کر کے دکھایا کہ سب سے پہلے حجر اسود کا بوسہ دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ موقع نہ ملے تو پھر اس کو ہاتھ لگایا جائے، اگر یہ موقع نہ ملے، ہاتھ میں اگر اس وقت چھڑی اور کھونٹی ہوتی اس کو لگا لیتے، اگر یہ بھی موقع نہیں اور آج کل تو ممکن نہیں رہا تو پھر آپ حجر اسود کے سامنے جا کر یہ دعا پڑھ کے اپنے طواف کو شروع کریں گے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنة نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا پڑھیں اور حجر اسود کے سامنے ہو کر اپنے ہاتھ کو بلند کریں، دو نہیں ایک ہاتھ کے ساتھ، بسم اللہ واللہ اکبر، یہ کہہ کر آپ اپنا طواف شروع کریں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا، اے عمر، یا عمر، انک رجل قوی لا تؤذی الضعیف، عمر تم طاقتور انسان ہو، کسی کمزور کو تکلیف نہ دینا، فان خلالک فقبل، اگر حجر اسود خالی ہو بوسہ دینا، والا فکبر، اگر خالی نہ ہو تو بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے آپ شروع کر دینا. اس سے دو باتیں سمجھ آئیں، انسان طواف کرنا چاہتا ہے حج کے لیے، عمرہ کے لیے، اور بوسہ لینے کی غرض سے ان مسلمانوں کو دھکیلنا اور دھکے دینا اور اپنے آپ کو بھی اس طرح مشکل میں ڈالنا یہ سنت سے ثابت نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کسی کمزور کو تکلیف نہ دی جائے. اور طواف اور نماز ایک ہی چیز ہے، جس طرح نماز کے اندر آپ کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتے، اس طرح کے تصرفات نہیں کرتے، اس طرح طواف میں بھی آپ کو ایسا تصرف نہیں کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طواف نماز ہی ہے. فرق کیا ہے؟ کہ فرق نماز میں گفتگو نہیں ہو سکتی اور طواف میں گفتگو ہو سکتی ہے. دوسرا فرق کیا ہے؟ نماز چوتھی رکعت میں اگر آپ بے وضو ہو جائیں آپ کو دوبارہ پہلی رکعت سے شروع کرنا پڑتا ہے، لیکن یہاں اگر آپ ساتویں چکر میں بے وضو ہو گئے ہیں تو آپ دوبارہ وضو کریں گے اور دوبارہ سے ساتویں چکر سے شروع کریں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَقِلُّ فِيهِ الْكَلَامِ، اس میں کلام تھوڑی کیا کرو. الطواف بالبیت صلاۃ، طواف بیت اللہ کا یہ نماز ہے. إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، مگر فرق یہ ہے کہ تم کلام کرتے ہو. فَمَن تَكَلَّمَ فِيهِ، جو کلام کرنا ہی چاہتا ہے. فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرِ، جامع الترمذی کی روایت ہے، اگر کوئی کلام کرنا چاہتا ہے تو خیر کی کلام کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف شروع کیا، سات چکروں میں پہلے تین چکر پہلوانوں کی طرح مرد آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر چلے گا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے. سبب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مکہ تشریف لائے تو مکے والوں نے کہا قد وهنتهم حمى يسرى، مدینے کے بخار نے جن کو لاغر کر دیا ہے، یہ ہم سے کیسے لڑائی کر سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا رمل کرنے کا. رمل آرام سے، وقار سے، چھوٹے چھوٹے قدم، اور تھوڑا سا پہلوانوں کی طرح اچھل کے چلنے کو کہتے ہیں. پہلے تین چکروں میں آپ نے حکم کیوں دیا؟ جب انہوں نے دیکھا مشرکوں نے تو کہتے ہیں یہ لوگ جن کو ہم لاغر سمجھتے تھے کأنہم غزلان، یہ تو ہرنوں سے بھی تیز ہیں. اس وقت اگرچہ مشرک بیٹھے تھے وہاں جو دیکھ رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا اس کو باقی رکھا جاتا ہے. عذر الماضین حجت علی الباقین، کسی عذر کی بنیاد پہ شریعت نے حکم دیا وہ باقی قیامت تک آنے والوں کے لیے حجت بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سات چکروں میں تین چکروں میں رمل کیا اور چار چکروں کو بڑے آہستہ آہستہ مکمل کیا. دعا کون سی کرنی چاہیے؟ ان سات چکروں میں جو چاہیں آپ دعا کر سکتے ہیں، کوئی دعا خاص نہیں. یہ کہنا کہ یہ پہلے چکر کی دعا، یہ دوسرے چکر کی دعا، اس کے بارے میں کوئی نص صریح نہیں. ہاں، مطلق نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول جب بھی دعا کرتے بدء بنفسه، آپ پہلے اپنے لیے دعا کرتے. تو آپ کو چاہیے جب طواف شروع کریں سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں، اور دعا کیا کریں؟ اپنی بخشش کی دعا کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحي القيوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اپنے نیت کے اخلاص کی دعا کریں، اپنی عبادات کی قبولیت کی دعا کریں، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں الہ العالمین مجھے اخلاص سے نواز، مجھے صدق اور دیانت اور شجاعت سے نواز. شجاعت سے مراد لڑائی کے لیے بہادری نہیں، حق بات کو تسلیم کرنے میں شجاعت، حق بات کو پیش کرنے میں شجاعت. اے اللہ مجھے شرک سے بچا، بدعت سے بچا، ریاکاری سے بچا، مجھے جھوٹ اور خیانت سے بچا، اور مجھے جبانت سے بچا. بزدلی، کون سی بزدلی؟ عبادت کرنے میں بھی انسان بزدل ہو. تو پہلے چکر میں بدء بنفسی، آپ اپنے لیے دعا کریں، پھر اپنے بعد آپ کے والدین کا حق ہے، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، والدین کے بعد. حدیث کے الفاظ ہیں ثم ادناک ادناک، والدین کے بعد بہن بھائیوں کا حق ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ داروں کا حق ہے، رشتہ داروں کے بعد پھر ان احباب کا حق ہے جو منہجی آپ کے ساتھی ہیں، اور ان لوگوں کا حق ہے جنہوں نے آپ کو دعا کا کہا ہے. اور پھر دوبارہ سے ساتویں چکر میں دعا کیجئے ثابت قدمی کی، اپنی بخشش کی، اپنے اولاد کی نیکی کی، اور یہ دعا کیجئے اے اللہ مجھے موت سے پہلے توبۃ نصوحا نصیب فرما دے. اللہم انی اسألوک توبۃ نصوحا قبل الموت، اے اللہ پختہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما موت سے پہلے. آپ دعا کریں اللہم انی اسألوک حسن الخاتمہ، اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما، ایسی موت نصیب فرما کہ میری زبان پہ کلمہ جاری ہو. اب دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ میری زندگی کے آخری رمق تک قرآن، تہجد اور نیکی سے مجھے محروم نہ کرنا اور اپنے اس گھر سے دور نہ کرنا. اب دعا کر سکتے ہیں، مولا کریم دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ فرما، امن و استحکام نصیب فرما. ملک کے لیے دعا کریں، مسلمانوں کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے دعا کریں، لیکن یہ دعا آپ رکنے یمانی اور حجر اسود سے پہلے پہلے کریں. ان دو جگہوں پہ رکنے یمانی سے مراد کیا ہے؟ ایک ہے حجر اسود، اس سے پہلے جو کونا ہے بیت اللہ کا اس کو رکنے یمانی کہتے ہیں. وہاں آپ ہاتھ لگا کے گزرے، ہاتھ لگانے کا موقع نہیں، اشارہ کرنا جائز نہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان آپ ایک ہی دعا کریں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. آپ نے جب تین چکروں میں، مرد ہیں تو وہ رمل کریں گے، عورتیں ہیں تو بڑے وقار سے اپنے چکر پورے کریں گی، اور جب سات چکر تین رمل کے ساتھ، چار آرام سے چلنے کے ساتھ مکمل ہوں گے، تو آخری مرتبہ حجر اسود کے سامنے آتے وقت اللہ اکبر نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ یہ طواف اور چکر کی ابتدا میں ہوتا ہے، اب تو چکر ختم ہوا ہے، اگلا کام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چکروں کے بعد ملتزم پہ پہنچے. ملتزم جگہ کون سی ہے؟ بیت اللہ کا دروازہ اور حجر اسود، ان دونوں کے درمیان جو جگہ ہے یہ ملتزم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود اور دروازے کے درمیان کھڑے ہوتے، وہاں اپنا سینہ مبارک، اپنا چہرہ مبارک، اپنی کوہنیاں اور اپنی ہتھیلیاں رکھا کرتے اور دعائیں کیا کرتے تھے. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، صحابہ کرام نے بھی ایسا ہی کیا. لیکن اگر وہاں آپ کو جگہ میسر نہیں آئی اور ممکن نہیں رہا، اتنے لوگ ہوتے ہیں، تو پھر آپ مقام ابراہیم کی طرف جائیے اور دو رکعتیں ادا کیجئے. دو رکعتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایہا الکافرون پڑھیے، اور دوسری رکعت میں قل ہو اللہ احد پڑھیے، اور دو رکعتیں مکمل کیجئے. وہاں کچھ لوگ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں دعا کرنا ثابت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں پڑھنے کے بعد زمزم کا پانی پیا اور فرمایا ما زمزم لما شرب له، جس نیت سے انسان زمزم پیتا ہے اللہ وہ نیت پوری کر دیتے ہیں، اور فرمایا یہ زمزم شفاء سقم، یہ بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور فرمایا یہ زمزم میں اللہ تعالی نے کتنی رحمت رکھی ہے، یہ پینا تو ہے یہ ہے، یہ کھانا بھی ہے. ایک صحابی جو بہت کمزور تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبی اجرک وبجرک، اپنی کوکھوں کو زمزم سے بھرو. یقین تھا ان لوگوں کو، اس نے زمزم پیا. جب دوبارہ ملاقات ہوئی پوچھا میرے صحابی آپ صحت مند کیسے ہوئے، کہا آپ کا ہی حکم تھا کہ زیادہ سے زیادہ زمزم پیا جائے، تو میں نے زمزم پیا، اللہ نے مجھے صحت سے نواز دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ طعام طعم وشفاء سقم، یہ کھانا کھانے والے کے لیے کھانا بھی ہے اور شفا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ زمزم پیتے، اپنے چہرے پہ لگاتے اور اپنے سر پہ بہاتے. زمزم پیئے، سر پہ پانی بہائیے، اپنے چہرے پہ لگائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے، جب آپ طواف کر لیتے پھر اپنے کندھوں کو ڈھانپ لیا کرتے تھے. وہ لوگ جو صفا مروہ کی طرف بھی جاتے ہیں اور اپنے کندھوں کو ننگا رکھتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، یہ طواف کے اندر ہے. اور طواف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود یا رکن یمانی کو اگر تم ہاتھ لگاتے ہو، ان مسحهما کفارۃ للخطایا، یہ لگانا کیوں ہے؟ سنت ہے، انسان جب ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے گناہ سارے جھڑ جاتے ہیں، کفارہ بن جاتا ہے. اور طواف جب انسان کرتا ہے، جو آپ حج کرنے کے بعد بھی کریں گے، اور اگر حج تمتع کر رہے ہیں تو عمرہ کرنے کے بعد بھی آپ کو موقع ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طاف بهذا البيت، جو بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، ای طاف السبعة اشواط، سات چکر لگاتا ہے، کان کعتق رقبہ، اس کو اتنا اجر ملتا ہے جس نے ایک گردن کو آزاد کر دیا. لا يضع قدما ولا يرفع اخرى، جو قدم اٹھاتا ہے یا رکھتا ہے، الا حط الله عنه بها خطيئه، ہر قدم کے بدلے گناہ معاف ہوتا ہے، وكتب له بها حسنا، اور ہر قدم کے بدلے اللہ رب العزت اس کے لیے نیکی لکھ دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں. وہاں سے آپ صفا مروہ کی طرف جائیے، صفا کی طرف آپ رخ کیجئے، اور وہاں جاتے آپ صفا کی پہاڑی کو چڑھتے ہوئے، اور آج کل تو یہ سلسلہ نہیں رہا، گویا آپ جو ہی اس کے قریب جا رہے ہیں آپ یہ کہیں، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، اتنے الفاظ کہیے، اور دوسری دعا، ابدأ بما بدأ الله به، میں اسی چیز سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ تعالی نے شروع کیا ہے. پھر صفا پہاڑی پہ چڑھیے، کیا مطلب؟ آپ اس جہاں تک جا سکتے ہیں وہاں جائیے، اور پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے، جیسا کہ سنن ابی داود کی دعا ہے، اب دعا کیجئے. لیکن وہاں تک پہنچتے پہنچتے ان دعاؤں کو پڑھنا نہ بھولیے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا پڑھتے پڑھتے آپ جہاں تک جا سکتے ہیں وہاں پہنچیے صفا پہ، قبلہ رخ ہو کے دعا کیجئے. دعا کرتے کرتے پھر کہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پھر دعا کیجئے، پھر دعا کرتے کرتے یہ کلمات کہیے، اور پھر دعا کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، یقول ذالک ثلاث مرات، تین مرتبہ یہ کہتے دعا کرتے کرتے، ویدعو بین ذالک، اور درمیان میں دعائیں کرتے. تو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گویا کہ نو مرتبہ تکبیر کہیں گے، چھ مرتبہ تحلیل لا الہ الا اللہ کہیں گے، اور دو مرتبہ دعا ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صفا سے مروہ کی طرف گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ ہے کہ مروہ میں آپ جو بھی دعا کرنا چاہیں کریں، کوئی پابندی نہیں، لیکن رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم، یہ دعا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے. تو ایک صحابی سے جو بات ہم تک پہنچی ہے، ہمیں اس کو اختیار کرنا ہے. آج بھی اور اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکیلے پتھر تھے، نوکدار پتھر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے دوڑ کے گزرتے، جو مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں. فرمایا، کان یسعى حتى تدور به ازاره من شدة السعي، آج سبز لائٹوں کا اہتمام کیا گیا ہے، ان سبز لائٹوں کے درمیان مرد کو دوڑ کر گزرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول دوڑ کر گزرے تھے، اور عورتیں اپنے وقار کے ساتھ ہی چلتے وہاں سے گزریں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، جب صفا سے مروہ کی طرف پہنچے تو آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا. مروہ پہ چڑھتے وقت بھی آپ کو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اس کے علاوہ باقی ساری دعائیں اور سارا طریقہ وہی اختیار کرنا ہوگا جو آپ نے صفا پہ کیا تھا. جب مروہ سے صفا آئیں گے تو آپ کے دو چکر مکمل ہو گئے. اسی طرح سات چکر مکمل کرنے کے بعد حج تمتع کرنے والا اپنے بالوں کو کٹوائے گا. بلا شبہ بال منڈوانے کا اجر زیادہ ہے. تین مرتبہ آپ نے دعا کی لیکن آپ نے جب حج کیا, آپ چار ذی الحجہ کو مدینہ سے مکہ پہنچے تو آپ نے عمرہ کیا, آپ نے بال کٹوائے, اور جب حج کیا تو آپ نے بال منڈوائے. جب انسان بال کٹواتا ہے, کٹوانے کا بھی طریقہ یہ نہیں کہ یہاں سے پکڑ کے آپ دو بال کاٹ لیں, جیسے آج کل کچھ لوگ وہاں کھڑے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کے بال کاٹ دیں, نہیں, پورے سر کے بال برابر کٹوائیں. اور عورت جو حج تمتع کر رہی ہے اس کو بھی قدر العین میلا انگلی کے پورے کے برابر وہ بھی اپنے بالوں کو نیچے سے کٹوائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بیان کیا, ایک حج تمتع کرنے والا انسان اپنے عام لباس میں آ جائے گا. جو حج قران کرنے والا ہے یہ دس دن حجہ سے پہلے احرام نہیں کھولے گا. جو حج افراد کرنے والا ہے یہ سعی اگر اس نے کی ہے تو یہ حج کی سعی تھی. طواف جو کیا ہے یہ طواف قدوم تھا, یہ عمرے کا نہیں تھا کیونکہ وہ حج ہی کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آٹھ ذی الحجہ کو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد, اذکار سے فارغ ہونے کے بعد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جس کو یوم ترویہ کہتے ہیں, آٹھ ذی الحجہ حاجیوں کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ مینا کا رخ کیا اور اس وقت احرام میں دوبارہ آئے. احرام پہنتے وقت لبیک اللہم بحجتن یا لبیک اللہم حجتن یہ نیت کرتے ہوئے اور پھر مینا کی طرف روانہ ہوئے, تلبیہ پڑھتے ہوئے, اللہ اکبر کہتے ہوئے, سبحان اللہ کہتے ہوئے, لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے ظہر کی نماز, وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور عصر کی نماز پڑھی, اپنے اپنے وقت میں قصر نماز کی, مغرب کی نماز پڑھی, عشاء کی نماز پڑھی اور پھر فجر کی نماز پڑھی. وہاں کچھ لوگ آپ کو کہیں گے پوری نماز پڑھنی چاہیے, نہیں, صحیح بخاری کی 1082 نمبر روایت ہے, صحیح مسلم کی 1590 نمبر روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہشام ابن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلى بمنا رکعتین, آپ نے منا میں دو رکعتیں پڑھی, چار رکعتوں والی نماز, وابا بکر صلاها بمنا رکعتین, ابو بکر نے بھی دو رکعتیں پڑھی, وان عمر بن الخطاب صلاها بمنا رکعتین, اور عمر بن خطاب نے بھی دو رکعتیں پڑھی, وان عثمان صلاها بمنا رکعتین, اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دو رکعتیں پڑھی. سنت کے مطابق حج کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہاں قصر نماز پڑھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 9 تاریخ آئی تو پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج طلوع ہونے کے بعد آپ میدان عرفات کی طرف چلے, اور آپ جب وہاں پہنچے تو زوال شمس سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ جب تک مغرب کا وقت نہیں ہو جاتا آپ وہاں وقت گزاریں. یہاں یہ فرق کرنا بھی ضروری ہے کہ میدان عرفات کیا ہے. آپ نے عرفات میں خطبہ نہیں دیا, وادی عورانہ میں خطبہ دیا, وہاں بھی مسجد کے اندر سبز لائٹ لگی ہوئی ہے, خطبہ اس سائٹ پہ دیا وادی عورانہ میں. خطبہ دینے کے بعد آپ میدان عرفات میں گئے اور پھر وہاں آپ دعا کرتے رہے, وہاں آپ ذکر کرتے رہے, وہاں آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع, آپ کو اگر موقع نہیں ملا، اس وقت مشکلات ہیں، بس نہیں ملی، وقت نہیں ملا، آپ نومی تاریخ کے بعد دسویں تاریخ کی فجر سے پہلے پہلے چند لمحات بھی میدان عرفات میں گزار لیں، آپ کو حج کا ثواب ملے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج یہ حقیقت میں میدان عرفات میں پہنچنے کا نام ہے. آپ ظہر کے وقت ایک اذان دو تکبیروں کے ساتھ، آپ نے ظہر کی دو رکعتیں پڑھی، عصر کی دو رکعتیں پڑھی، نماز قصر بھی کی اور جمع بھی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت دعا یہ کرنی چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. مجھ سے پہلے انبیاء نے یہی دعا کی، اور سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو بیان کیا جائے، اور اس میں توحید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی میدان عرفات میں تو روزہ نہیں رکھے گا، لیکن جو لوگ حج نہیں کر رہے اگر میدان عرفات کے دن وہ روزہ رکھتے ہیں تو دو سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کو جب وقت ہوا تو آپ نے حکم دیا مزدلفہ کی طرف جانے کے لیے، لیکن میدان عرفات کے بارے میں دو باتیں کبھی نہ بھولیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میدان عرفات میں لوگ جمع ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، پراگندہ حال ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں انظروا لعبادی اتونی شعصا غبرا، دیکھو میرے ان بندوں کو کس طرح بال اڑے ہوئے ہیں، کیسی ان کی حالت ہے، یرجون رحمتی یہ میری رحمت کی امید لے کے آئے ہیں، اشہدکم انی قد غفرت لہم، میرے فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دیا. میدان عرفات میں پہنچ کر کوئی شخص جبل رحمت کی طرف جانا چاہتا ہے، کوئی سنت نہیں ہے کہ آپ جبل رحمت ضرور جائیں، اور آپ جبل رحمت دعا کریں گے قبول ہوگی. صحابہ کرام اور اللہ کے رسول نے التزام نہیں کیا تو ہمیں بھی ایسی چیزوں کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرنا چاہیے جس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. آپ مزدلفہ کی طرف جا رہے تھے اور آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے السکینہ السکینہ، لوگوں آہستہ چلو، لوگوں آہستہ چلو، کسی کو تکلیف نہ دو. آپ عشاء کے قریب وہاں پہنچے اور آپ نے ایک اذان دو تکبیروں کے ساتھ مغرب کی نماز وہاں جا کے پڑھی، قصر تین رکعتیں مغرب کی اور دو رکعتیں عشاء کی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا سو جائیے، کیونکہ دس تاریخ کو کام زیادہ کرنے والے ہیں. لیکن وہ لوگ جو کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں، ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ صبح کا انتظار نہ کریں، وہ رات سحری کے وقت بھی وہاں سے روانہ ہو سکتے ہیں. آپ کنکریاں کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ فلاں جگہ سے ہو، فلاں جگہ سے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو کنکریاں اٹھانے کی بات کی ہے فوق الحمص، چنے کے دانے سے معمولی سے بڑی ہو، کسی کو نقصان نہ ہو. اور کچھ لوگ کنکریاں دھونے لگ جاتے ہیں، کوئی ثابت نہیں ہے. آپ کنکریاں اٹھائیں، وہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری، صبح اٹھے، صبح اٹھنے کے بعد نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد جب معمولی سی روشنی ہوئی آپ نے حکم دیا آؤ، پھر آپ منا کی طرف روانہ ہوئے. ہاں اگر بچے یا بوڑھے یا عورتیں ہیں تو ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ سحری کے وقت بھی، رات بھی منا آ سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے جب پوچھا کہ کیا چاند جو ہے وہ غروب ہو گیا ہے، کہا جی ہاں، تو وہ فجر سے پہلے ہی منا پہنچ گئیں تو وہاں عورتوں کے لیے اور بوڑھوں کے لیے یہ اجازت ہے.
10 تاریخ کو 4 کام کرنے ہیں، کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، بال منڈوانا اور بیت اللہ کا طواف اور سعی کرنا. ان 4 کاموں کو اگر اس ترتیب سے کیا جائے بہت اچھا، لیکن اگر ترتیب چینج ہو جائے کسی بھی طرح، پہلے آپ نے بال منڈوا لیے، پہلے آپ نے قربانی کر لی، یا پہلے آپ طواف کرنے آ گئے،
کوئی حرج نہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں طواف پہلے کر چکا ہوں، کنکریاں نہیں ماری. قال افعل ولا حرج، کرتے جاؤ.
ایک نے کہا میں نے قربانی پہلے کر لی اور کنکریاں نہیں ماری، فرمائے افعل ولا حرج،
کرتے جاؤ جو تم کرتے ہو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ترتیب کے ساتھ ہو تو بہت اچھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 10 تاریخ کو جب منا میں پہنچے تو آپ نے وہاں 7 کنکریاں اللہ اکبر کہہ کر ماری. اور مارنے کا طریقہ کیا ہے؟ کعبے کو اپنے بائیں طرف کیجئے، آج بھی کیا جا سکتا ہے، کعبے کو اپنے بائیں طرف کیجئے اور منا کو دائیں طرف کیجئے. اور اس کیفیت میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ماری. اگر یہ کیفیت میسر نہ ہو، ازدحام ہو، بھیڑ ہو، تو کسی طرف سے بھی کنکریاں ماری جا سکتی ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کو منڈوایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا. اسی کو طواف زیارت کہتے ہیں، اسی کو طواف افاضہ کہتے ہیں، اور اسی کو طواف حج کہتے ہیں. یہ تینوں ایک ہی طواف کا نام ہے. حج تمتع کرنے والا شخص سعی بھی کرے گا اور اس کا حج مکمل ہو گیا.
ان 4 کاموں میں کوئی سے 2 کام آپ کر لیں تو آپ احرام اتار کر عام لباس میں آ سکتے ہیں. اور یہاں رک کے یہ بھی سمجھے، اگر آپ کا احرام خراب ہو گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں احرام بدلنا چاہتا ہوں، آپ احرام بھی چینج کر سکتے ہیں. آپ غسل کرنا چاہتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، آپ غسل بھی کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بھی بتائی. صحابی کہتے ہیں حججنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعنا النساء والصبیان،
ہم نے حج کیا، عورتیں بھی ہمارے ساتھ تھیں، بچے بھی ہمارے ساتھ تھے.
فلدینا عن الصبیان ورمینا عنہم، ہم نے بچوں کی طرف سے خود تلبیہ کہا اور عورتوں کی اور بچوں کی کنکریاں ہم نے ماری.
تو آپ عورتوں کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، بیماروں کی طرف سے، بوڑھوں کی طرف سے، ایک شخص بھی کنکریاں مار سکتا ہے. بار بار چکر لگانے کی ضرورت نہیں، ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے پہلے اپنی اللہ اکبر کہہ کے 7 کنکریاں، پھر دوسرے کی، اسی ترتیب سے باقی لوگوں کی بھی کنکریاں ماری جا سکتی ہیں.
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11ویں دن کی رات اور 12ویں دن کی رات اور 13ویں ذی الحجہ کی رات منا میں گزاری. صرف آپ نے اجازت ان لوگوں کی دی. کن لوگوں کو؟ جو جانوروں کے چرواہے تھے، اونٹوں کے چرواہے اور حاجیوں کو پانی پیانے والے، ان کو اجازت دی کہ وہ اگر منا میں نہیں جاتے تو ان کے لیے گنجائش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن وہاں گزارے اور وہاں بھی آپ نے قصر نماز پڑھی. اگر کی 12 ذی الحجہ کو مغرب ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے واپس آ جائے، فمن تعجل فی یومین فلا اسم علی ومن تاخر فلا اسم علی، جو 2 دن کے بعد ہی آنا چاہتا ہے آ سکتا ہے، لیکن جہاں اس نے نماز پڑھنی ہے، وہاں ذکر کرنا ہے، وہاں وہ نوافل پڑھے، دعائیں کرے، اور 11 اور 12 اور 13 دن 7 7 کنکریاں زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو ماری جائیں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا؟ آپ جب تینوں شیطانوں کو 11 تاریخ کو یا 12 13 کو اپنی کنکریاں ماری تو کیا طریقہ تھا؟ سب سے پہلے جو پہلا اس وقت
نشان لگایا گیا ہے کہ یہ شیطان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرح منہ کر کے یعنی بالکل اس ستون سا جو بنا اس کو سامنے رکھ کے آپ نے کنکری ماری اور پھر آپ ایک سائٹ پہ ہو کے دعا کرتے تھے. دعا کرنے کے بعد اگلے جمرے کی طرف جاتے پھر اس کو کنکری مارتے پھر آپ بائیں طرف ہو کے قبلہ رکھ ہو کے دعا کرتے تھے پھر تیسرے جمرے پہ آ کے سات کنکریاں اللہ اکبر کہہ کے مارتے اور وہاں دعا نہیں کیا کرتے تھے. گیارہ بارہ کو کنکریاں مارنے کے بعد اگر کوئی مغرب سے پہلے وہاں سے آ جائے تو جائز ہے, اور اگر تیرہ کے دن بھی کنکریاں مارنا چاہتا ہے تو یہ افضل طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر الناس ان یکون آخر عہدہم بالبیت الا ان خفف عن المرأة الحائض. کوئی شخص اپنے وطن واپس پہنچنا چاہتا ہے, اس کا حج مکمل ہو چکا ہے, واپس پہنچنا چاہتا ہے, طواف الوداع کرے. ہاں ایسی عورتوں کے لیے رخصت ہے جو ان ایام میں اگر ایسی کیفیت میں چلی گئی ہیں جس کیفیت میں وہ نماز نہیں پڑھتی. الا انہ خفف عن المرأة الحائض, حائضہ عورت کے لیے طواف الوداع کی پابندی نہیں, وہ نہ بھی کرے تو اپنے وطن واپس آ سکتی ہے. یہاں تک ایک مسلمان کا حج مکمل ہو جاتا ہے. رہا مدینہ طیبہ جانا, کتنی سعادت ہے کہ انسان حج کے بعد یا حج سے پہلے اگر اس کو موقع ملا ہے مدینہ طیبہ جائے, مسجد نبوی میں نماز پڑھے. مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 1000 نماز کا ثواب ہے, لیکن اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح بیت اللہ میں نماز 1,00,000 نماز کا ثواب ہے, لیکن مسجد نبوی میں جانا انسان کی خواہش ہونی چاہیے, انسان کے لیے سعادت ہے. وہاں جائے, وہاں بھی بیٹھ کے اللہ سے دعائیں کرے اور مسجد نبوی میں نوافل پڑھے, نمازیں ادا کرے. اور جو لوگوں نے پھیلا رکھا ہے کہ 40 نماز پڑھنے والا بخشا جاتا ہے, ایسی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک نہیں پہنچی. جو پہنچی ہے وہ بات یہ ہے من صلى لله 40 يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى كتبت له براءتان براءه من النار وبراءه من النفاق. جو 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دو انعامات سے نوازتے ہیں, ایک تو منافق نہیں ہوگا, دوسرا وہ جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی 1195 نمبر روایت ہے, صحیح مسلم کی 139 نمبر روایت ہے, ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جنت کا ٹکڑا ہے. ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی کوشش کیجئے, نہ کہ پیچھے آئیے. کچھ لوگ ریاض الجنہ جیسی جگہ کو چھوڑ کے پہنچتے ہیں تو کہاں, چھتریوں کے نیچے. سبب کیا ہے؟ یہاں سے گنبد خضرا نظر آئے گا. کیا فائدہ ہوگا, کیا اجر ملے گا؟ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ میرے بعد ایسا کیجئے گا, نہ صحابہ کرام نے ایسا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ مبارک کیا تھا؟ پہلی صفحہ میں بیٹھنا, روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھنا, وہاں اجر ہے, یہ جنت کا ٹکڑا ہے, پہلی صف کی فضیلت ہے, پہلی صفوں پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے, من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار. جو شخص اللہ کے رسول پر جھوٹ بولتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. دو باتیں سمجھ لینی چاہیے, یہ 40 نمازوں کی پابندی کروانے والوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. جب سرتاج رسول نے حکم نہیں دیا تو دنیا والوں کو ایسا پابند نہیں کرنا چاہیے. اور مسجد نبوی کی فضیلت, ریاض الجنہ کی فضیلت, صف اول کی فضیلت کو چھوڑ کر گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کرنا یا ایسی جگہ پہ جا کے نماز پڑھنا کہ گنبد خضرا نظر آئے, इसका झूठ खड़ के लोगों को बताना ये गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन शायद के किसी को पता हो ये गुम्बद खिजरा कब बना है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत के बाद ऐसा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक है आपके हुजरे मुबारक में ही आपको दफनाया गया, क्योंकि अंबिया जहां भी फौत होते हैं उनको वहां ही दफना दिया जाता है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत तक ये चीज नहीं थी। सबसे पहले सुल्तान मंसूर कलावन सालिही जो है ये 678 में थे, उन्होंने हुजरे मुबारक की दीवारों पर लकड़ी का सबसे पहला कुब्बा बनाया, फिर अचानक उसको आग लग गई। दोबारा 886 को सुल्तान काबिताई के दौर के अंदर एक कुब्बा बनाया गया, फिर उसके बाद 852 में सुल्तान अल अशरफ काबिताई ने इसको पंचगोशा दीवारों पर एक कुब्बा बनाया, इसलिए कि बैतुल्लाह के मुशाबे न हो जाए, कहीं लोग इसका भी तवाफ न करना शुरू कर दें। इत्तेफाक से उसके बाद फिर सुल्तान मोहम्मद बिन अब्दुल हमीद उस्मानी ने 1223 में असरेनो उसको तामीर करवाया, और फिर उसके बाद 1253 में अमीर सुल्तान महमूद ने उस पर यह सबज रंग किया, इससे पहले इस पर नीला रंग किया गया था और उसको अकुब्बतुल जरका कहा जाता था। फिर उसके बाद अलकुब्बतुल बैवा सफेद रंग किया गया, सफेद रंग था तो कुब्बतुल बैवा कहा जाता था। फिर अलकुब्बतुल फैहा इसको कहा जाता था। फिर उसके बाद जो है ये सबज रंग आया, ना ये तकद्दस की अलामत है और ना ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया है और ना ही अल्लाह के रसूल के सहाबा ने इस तरह का तकद्दस साबित किया है। ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, फकद अजाब रब्बुल आलमीन दुआहु व अहातहु बिसलासतिल जुदरानी। आपकी जो कब्र मुबारक है पीछे सुफा का वो चबूतरा है और वहां तकोन बना के कि कोई अगर पीछे खड़ा भी हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र सामने न हो। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और ऐसे ही आपके हुजरे मुबारक की तामीर करवाई गई। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रवाना हुए तो उनको ऐसे ही तरतीब बनाई गई कि कोई अगर खड़ा हो कि कब्र का रुख भी करना चाहता है तो नहीं कर सकता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में सहाबा किराम जब वापस आते तो आपने क्या सिखाया, मस्जिद में पहली सब में बैठना सिखाया, आपस में मिलकर खड़ा होना सिखाया, मोहब्बत सिखाई, और सहाबा किराम ने आपके बाद भी इन्हीं कामों को इख्तियार किया। आप अगर जाना चाहते हैं कि आप किस तरह कब्रिस्तान में जाके आप दुआ करते हैं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक के पास से गुजरते हुए आप ये कह सकते हैं जो आप यहां भी कहते हैं जब किसी नेक आदमी की कब्र पे जाते हैं, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन दोनों की भी कब्रें वहां ही हैं, लेकिन किसी भी हदीस में यह साबित नहीं कि सिर्फ दुरूद पढ़ने के लिए सहाबा कब्र पे गए या वहां सलाम पेश करने के लिए कब्र पे गए, बल्कि रावी बयान करते हैं अंतुम व मन बिल अंदलुसी सवा, कोई अंदलुस में बैठा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। यहां बैठा पढ़े या अंदलुस में बैठा या मदीने में बैठा कोई पढ़े सबको बराबर का अजर मिलता है। मेरी अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हज करने जा रहे हैं उनका हज मकबूल बना दे और उनके लिए आसानियां फरमा दे, और उन मेरे भाइयों और बहनों को भी तौफीक अता फरमाए जो इस साल नहीं जा रहे, अल्लाह ताला उनको आइंदा जाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। یہ کچھ سوالات ہیں. اگر کوئی قربانی کے پیسے جمع کروا چکا ہے تو اس کا حج تمتع ہوگا یا اس کو بھی حج قران کی نیت کرنی چاہیے؟ قربانی کے پیسے جمع کروا دیے ہیں تو یہ قربانی بلا شبہ ہر شخص تو وہاں جا کے نہیں کرتا، کسی نہ کسی کو اپنا نائب بنانا پڑتا ہے آج کل، یا کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو اس طرح کی ذمہ داری اٹھا لیتی ہیں. تو حج تمتع ہی کرنا چاہیے. یہاں سے اگر سے پیسے تو بھیجوا دیے ہیں یا ساتھ ہی جمع کروا دیے ہیں لیکن قربانی تو ساتھ نہیں گئی، اس لیے اس کو حج تمتع ہی کرنا ہوگا. حج کے دوران نماز قصر پڑھتے ہیں، کیا اگر ہم پہلے مدینہ جائیں پھر مکہ تو پھر بھی نماز قصر پڑھیں گے؟ جی پھر بھی نماز قصر پڑھیں گے جب ہم منا جائیں گے، کیونکہ نماز قصر کے لیے حکم یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس کی روایت صحیح بخاری میں، ہم 19 دن تک نماز قصر کرتے، فَإِن زِدْنَا أَتْمَمْنَا، جب ہم اس سے زیادہ کسی جگہ پہ رہتے تو پھر ہم پوری نماز پڑھا کرتے تھے. کیا سائی پر جانے سے پہلے حجر اسود کا استلام کرنا صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ یہ استلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ جب صفا مروہ کی طرف جانے لگتے تو اس وقت بھی استلام کرتے اگر میسر آ جائے. سائی پر صفا کی طرف جاتے ہوئے جو آیت پڑھی جاتی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، دو روایتیں اس میں ہیں، ایک تو ہے کہ یہاں تک پڑھا جائے، دوسرا یہ ہے کہ مکمل آیت پڑھی جائے. صحیح حدیث میں یہ ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہاں تک ہی پڑھنا چاہیے. ساتوں چکروں پر ہر چکر شروع کرنے سے پہلے پڑھنی ہے یا صرف پہلے چکر میں؟ یہ صرف پہلے چکر میں پڑھی جائے گی. اور اسی طرح ابدأ بما بدأ اللہ بی، یہ بھی اسی طرح پہلے چکر میں ہوگا. کیا جس چادر کا پلو پردے کے طور پہ چہرے پہ لٹکانا ہوگا اس چادر کو ٹھوڑی کے نیچے سیفٹی پن لگا سکتے ہیں؟ ہاں حفاظت کے لگائی جا سکتی ہے، لیکن اپنے چہرے کو اس طرح نہ کیا جائے کہ وہ نقاب کی شکل بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اپنی بیوی کے ذریعے، جو عائشہ نے کر کے دکھایا کہ سر سے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیا، وہ زیادہ اچھا ہے. کسی عالمہ نے کہا ہے کہ سیفٹی پن استعمال نہیں کر سکتے، ہاں اگر اس طرح کی زیادہ ازدحام ہو، بھیڑ ہے یا اس طرح کی کیفیت ہو تو کپڑا گرنے کا خطرہ ہو یا بے پرد ہونے کا، تو پھر اس کو آپ نیچے باندھ سکتے ہیں. اس کو الوسوسہ یا اللسام یا النقاب کی تشبیہ نہیں ہونی چاہیے. ایک بڑی چادر اوڑھنے کے لیے بنائی ہے اور ساتھ ہی نقاب کے لیے کپڑا سلا ہوا ہے، اس چادر کو استعمال کر سکتے ہیں یا یہ بڑی چادر اور اس سے نقاب کریں؟ نہیں، نقاب سے منع کیا گیا ہے. اور جو چادر ہے بہت اچھا ہو کہ برقع پہنا جائے، اور جو انداز ہے کہ جس سے آرام سے چہرہ بھی ڈھک جائے، چادر کو سنبھالنے اور اتنی بھیڑ اور ازدحام کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت سب کو سعادت کی زندگی نصیب فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری اولادوں کو نیک بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، اور جو بیمار ہیں روحانی یا جسمانی اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب بنائے. اور اللہ رب العزت جو کسی بھی مصیبت میں ہیں ان کی مصیبت کو خوشیاں بنائے، جو کسی تنگی میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے، اور جو اللہ تعالیٰ مال والے ہیں ان کے مال میں برکت فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں ان کو بھی تونگر بنائے، صاحب اولاد کو نیک بنائے، دست و بازو بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور سب کا جاریہ بنائے، اور جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنائے، جس طرح آج دین کے لیے جمع ہے. اللہ رب العزت ہمیں ہمارے والدین کے ساتھ، اولادوں کے ساتھ، رشتہ داروں اور تعلق والوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنا دیدار نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.